أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيرن أمان عائشة حالد ماه أزد سادية صلاح الدين ياسمين بانو رزوانا كمر فريدة خان بوزي عزيز رئيس مصور آلية قريشي فاطمة محمدي نجد سوال آلية أحتر نشاط کوسر نائلا قیانی نازیہ خانم فراناز ثنافرین فرزانہ سلود شاہینہ سریا سبا فارم مقبول جویریہ قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قدویائی نیرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزال رشید ارشیا گلناز خان ثانیہ شہباز عبیرہ شہراز فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم دوبیا کوسر شاداب سبا امبر عمر حنا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ ساریہ رفت نازیہ حبیب واسح حسین تبسم قریشی ماہرہ قابد امید تفشیش عروبہ استحسان نازمہ فرمین رانی شاہین ماش بن خان بین سجاد سبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اکمال سائمہ عزت نوبر مسعود صوفیہ خان. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن اس قرآن کے ساتھ دے دیا. جی تھوڑی سی بات چیپٹر سٹرکچر کلاس میں آتے ہم بات کر لیتے ہیں, تجوید کی تو وہ نہیں کریں گے انشاءاللہ کیونکہ وہی آپ پریشن کریں گے. میں کل کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. ایک تو اپنی کتاب الزکات کل سٹارٹ کی جیسے بھائی جی نے بولا تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج انشاءاللہ اینڈ میں تھوڑا سا ٹائم ملا دوں. کتاب الزکات کے لحاظ سے بھی ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کافی ساری چیزیں ہم نے ہو سکتا ہے سنی ہے, آگے پیچھے پتا ہے اتنے پرسینٹ ہے, لیکن اس بک کو لازمن اس کے جو پوائنٹ ہے آپ کو صحیح یاد ہونے چاہیے, سارا پتہ ہونا چاہیے. یہ بک اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ لازمن آپ جو ہے آن لائن لے سکتے ہیں, کیسے بھی یہ بک آپ کے پاس ہو. اور جو ابھی استاذہ جی ساتھ ساتھ آپ کو پوائنٹس بتائیں گی وہ آپ نے پلیز مس نہیں کرنے. جس طرح ابھی سورہ زاد چل رہی تھی ہم نے سورہ نور سنی ہے, اس میں احکامات دیکھے, معاشرتی احکامات تھے, گھریلو احکامات. اب ہمارے لحاظ سے جو کچھ ایسے احکامات آ رہے ہیں کہ ہمارا کس حق ہمارا کیسا لباس ہونا چاہیے, گھر کا لباس ہے باہر کا کیسے ہم نے جانا, یہ ضرور آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے طور پہ ہر کوئی, کیونکہ ماشاءاللہ ہر کوئی کوشش کر بھی رہا ہوگا لیکن اور زیادہ کوشش کریں. تھوڑی سی پرابلمس آئیں گی کیونکہ جب ایک دم ہم لوگ حجاب وغیرہ یا گاؤن لینا پہننا شروع کرتے ہیں اپنے کو زیادہ, تو تھوڑے سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا نا. چاہے آپ قرآن پڑھیں, اگر آپ نے آہستہ آہستہ مطلب ایک دفعہ لینا شروع کر دیا, ایک دو دفعہ ہوگی بات ہوگی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے قاضی نواشلہ وہ بہت زیادہ اگزامپلس دی تھی کل بھی نا کہ کس طریقے سے آپ نے کیا کیا ٹپس دی ہیں, تو وہ لازمی کوشش کریں. Is it going to be last Thursday lesson 36 to 56 for association سورہ زاد؟ جی بالکل وہی سیم آیات, کیونکہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ کی مسٹیک نکلی تھی نا یا آپ سیم وہی آپ لوگ جو ہے ریسائٹیشن رکھنا چاہتے ہیں, نہیں لاسٹ تھرسڈے کا نہیں, اس سے لاسٹ تھرسڈے جو آپ لوگوں نے اسٹرکچر سنایا تھا اس میں آپ کو انہوں نے جو پوائنٹ بتائی تھی کہ یہ آپ مسٹیک اس پہ آپ نے ورک کرنا ہے وہ چلیں گی, یہ لاسٹ ویک کی بھی چلیں گی. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے اگر ریڈی رکھا تو انشاءاللہ آپ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ ان دفعہ اپنے نوٹس پہ بھی سامنے رکھ لیں, اپنے دیکھ لیں کہ کیا کیا ہم نے مسٹیک کی تھی وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. کیونکہ تجوید ایک ایسی چیز ہے, تجوید پہ جتنا بھی ہم کریں گے نا یہ کم ہے, اس کے لیے پریکٹس پریکٹس پریکٹس. جو جو چیز انہوں نے بتایا اس کے لیے اپنی ایک عادت بنا لیں, اور آپ لوگ میرے گمان کے مطابق کافی گروپس وغیرہ میں بھی ہوں گے, آگے پیچھے سیکھ بھی رہے ہوں گے, تو اس میں سے زیادہ پریکٹس کریں. پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو. کیا آپ بولے نا کہ میں کر رہی ہوں پھر بھی میرا ٹھیک نہیں, ایک دو دن میں نہیں ٹھیک ہونے والا یہ کام, تھوڑا ٹائم لگے گا. جن کی ٹھیک ہے ان سے پوچھو, میں نے کب سے سیکھ, کچھ لوگ بچپن سے ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے بچپن سے نہیں کیا ابھی کریں, تو ظاہر ہے ہمارا جو یہ زبان خاص کر ہمارا حلق جو ہے اس چیز کا عادی نہیں ہوتا, تو ہم سے وہ ورڈ جو ہے ہم لوگ پروناؤنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ صفات کے ساتھ ماشاء اللہ آپ کو سارے سسٹم کرنے کروانا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے اچھے طریقے سے کر سکیں, تو انشاءاللہ. اچھا تھوڑی سی چیز میں, اچھا ایک چیز کو بیسک کوشچن کرنا چاہتی ہوں جب تک سسٹر عائشہ آ رہی ہیں, مجھے یہ بتایا کہ آپ تجوید کیوں سیکھنا چاہتے ہیں, تجوید کا بیسک مقصد ہے, کوئی یہاں بتائے گا؟ تجوید کا بیسک مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں تجوید سیکھنا چاہ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹو ریڈ قرآن کریکٹ. جی سسٹر عائشہ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. جی میں سسٹر عائشہ کے لیے مائک چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹو اوائڈ مسٹیک ٹو انٹر. ٹھیک ہے جی. آپ سسٹر عائشہ ریڈی ہیں؟ چل تو ہم کو مائک دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ امید ہے سب خیریت سے ہیں حافظ کے ساتھ الحمد للہ. سو چلیں پھر ان شاء اللہ اپنی کلاس کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں لسننگ سیشنز لے رہی ہوں آج کل آپ کے. جو کچھ بھی ہم نے رولز اب تک پڑھ لیے ہیں ان کی اپلیکیشن پریکٹس اس پر فوکس ہے. تو ہینڈ ریز کیجیے. اور جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ لاسٹ ویک کی جو آیات ہیں انہیں کو اس ویک بھی ریپیٹ کیا جائے گا. رائٹ. جی تو آپ لوگ ریڈی ہیں اگر ریسائٹیشن کے لیے تو ہینڈ ریز کریے. جی سورۃ الاحزاب اور انشاءاللہ آیہ نمبر 1 سے ہی شروع کریں گے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. جی آر 36 انشاءاللہ آپ اسٹارٹ کریں اور پہلی دو آیات لے لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.
جزاك الله خير. كيفي حالكم الجزاء؟ جي ايك سيكند بليز. يس جي. سو گڈ اٹمپٹ الحمدللہ. اور اب چیزیں نوٹ ڈاؤن کیجیے پلیز. باقی بھی سب لوگ اپنی اسسمنٹ کرتے جائیے. حرکات میں وما کو اور مزید او ساؤنڈ دیں. ایوہا ایوہا. اسی طرح سے ان نبی یتق اللہ. اسی طرح سے ولا تطعل تطعل منافقین مو. رائٹ. تو او ساؤنڈ وما کی اگر ہوگی تو کمپلیٹ اب آئے گی ہوگی. ادروائز پھر یہ انکمپلیٹ ہی محسوس ہوگی. دوسری چیز مشدد حروف کہیں بھی آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں یا ایوہا ایوہا یا مشددہ ہے یہاں تو آپ اس کو تھوڑا سٹریس دیجئے. ٹھیک. ابھی جیسے تھوڑی نرم ادائیگی تھی اتنی نہیں ہونی چاہیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں بہت پریس بھی کروں ایوہا اس طرح کہوں تو دیٹ از آلسو ناٹ اوکے. لیکن یا ایوہا ایوہا تھوڑا سا اتنا کرنا ضروری ہے. آپ نے صفات پڑھ رکھی ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ یا رخاوا کی صفت رکھتا ہے تو صبح ٹائم دیجیے. اس طرح سے نبی یت یا مشددہ اگین اینڈ دین تا مشددہ جب آپ کریں گے تو شدت کی وجہ سے اس کو اچھا سٹریس ہے یعنی اچھا مضبوط ہو. نبی یت رائٹ, اس طریقے سے. پھر اس کے بعد ولا تو پیعل, تو پیعل بہت کم آگے, جیسے آپ دیکھیں زبان آگے کا حصہ اس کو اوپر اٹھائیے اچھے طریقے سے. ولا تو پیعل تو پی رائٹ, تو پیعل کافرین اس طریقے سے. دین اگر ہمیں تو آئین کے دھیان رکھیں, جب آئین ساکنہ آئے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى وَاتَّبِعْ, اس طریقے سے ایک دم اس کی آواز میں نہ تو سختی ہو نہ ایک دم رکنے والی بات ہو. تو آئی تھنک ابھی آج کے لیے میں آپ کو اتنا ہی دے رہی ہوں, دا سیم آئین تَعْمَلُونَ, تو اس اور ادھر بھی اس کو دیکھیے گا, اس کا دھیان رکھیں. تو ابھی آپ کے پاس جو ہوم ورک ہے وہ کیا ہے, مشدد حروف پراپرلی غنہ والے ہیں تو ان کو غنہ کا وقت دیجیے, حرکات ہیں ان کی کمپلیٹ کریں, اس ایسے آئین ہے تو اس کی اچھی آواز نکالیے رائٹ. تو جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزاء, ان شاء اللہ نیکسٹ لسٹڈ آئین نمبر 3 and 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم, وما جعل أدعياءكم أبناءكم, ذلكم قولكم بأفواهكم, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
جزاک اللہ خیر کسی, ویری گڈ, یعنی اچھا لگا آپ کی تلاوت سن کے, اینڈ لکس لائک کہ آپ نے پریکٹس کی ہے. اینڈ اب جو چیز آپ نے امپروو کرنی ہے وہ ایک تو سب سے پہلے را تفخیم والا, ہیوینس والا, جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹ, اس طریقے سے تو را کی تفخیم بہت کم ہے, ہیوینس بہت کم ہے. آیا 4 میں دیکھیں تو لی رو جولین رو, اس طریقے سے اس کو ہیوی کریں. پھر دوسرے بھی جو لیٹرز اگر ہے نا, تو وہ ہیرونا اس طریقے سے اس کو ہیوینس تو آپ نے اچھی دی تھی, لیکن اس کی آواز میں کچھ زا یا سانس جیسے آپ کے مخرج کے تھرو گزر رہی ہو تو ویسی آواز آ رہی تھی, تو آپ کہیں گے تو وہ ٹپ آف دا ٹنگ اور ٹپ آف دا اپر ٹو ٹیتھ, یہ اچھے طریقے سے آپس میں ملنے چاہیے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا کہ اس کے درمیان سے سانس نہیں نکل سکے, ورنہ پھر یہ ایسی آواز دے گی جیسے تو وہ ہی رونا تو تھوڑا سا اس میں نرمی آ جائے گی, نرمی ان دا سینس ہم اسٹرانگ کی کمزوری والی ہی صفت ہے نا, تو وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈلی ایک جیم کا مخرج دیکھ لیجئے, جب جیم کہتے ہیں جعل وما جعل تو تھوڑا سا جیم کو اسٹرانگ کرے, اس میں ابھی ج ج ج جیسی آواز کائنڈ آف ساؤنڈ تھوڑی سی سنا رہی ہے, مخرج بس ایک دفعہ لگائے اور بہت اچھا لگائے, ٹھیک ہے, اور صحیح مخرج کہ یعنی جو آپ کی زبان کا مڈل پورشن ہے, مڈل پورشن میں بھی اگر مڈل پورشن کو لے کے اس کے ہم 3 حصے کریں تو جو سب سے آگے والا حصہ آپ کی زبان کی نوک کی طرف والا حصہ جو مڈل پورشن کا بنے گا وہ جگہ ہے جو آپ دین کے لیے ٹچ کرتے ہیں اپنے پیلٹ پر. تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجیے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ اگین آئی کم کے ہیوی لیٹرز میں واللہ یقول الحق حق حق رائٹ. تو قاف کی تفہیم کو بھی یہاں انکریز کریں. ریسٹ آپ نے اچھا ریڈ کیا ہے. سو جزاک اللہ خیر. کسی وقت انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر آئے نمبر 5.
السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوهم لآبائهم هو اقسط. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
Yes, جزاكم الله خيرا كثيرا. گڈ الحمد للہ. اور اب ان شاء اللہ دو تین چیزیں لکھ لیجیے. جنرل ہے لیکن اگر آپ ان کے اوپر اچھی طرح سے پریکٹس کریں گی تو اس سے آپ کی ریسائٹیشن بہت ڈفرنٹ اور بہتر ہو سکتی ہے, امپروو ہو سکتی ہے. سو فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ ہیوی لیٹرز اور سافٹ لیٹرز مکس اپ نہیں ہونے چاہیے. جو باریک حروف ہیں وہ بالکل باریک ہی آنے چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا اقسط عند اللہ, تو ہم ایسے نہ ریڈ کریں ہوا اقسط حمزہ کو موٹا کر دیا, یا عند اللہ عند دال کو موٹا کر دیا. تھوڑی سی اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, زبان کی جڑ کو رائٹ. عند اللہ د رائٹ د اللہ. اسی طرح سے تعلموا آباءہم, یہاں پر بھی کوئی بھی سافٹ لیٹر ہیوی نہیں ہونا چاہیے ہے, تو اس کی پریکٹس کیجیے. اسی طرح سے ہم آگے دیکھیں تو جیسے اخطأتم به ولكن, تو یہاں پر صرف خواہ تو موٹے پر, باقی تو آپ تمام لیٹرز کو سافٹ رکھیں. زبان کی جڑ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, ہیوی ہے تو اس کو اٹھائیں, نہیں ہے تو اس کو ڈاؤن رکھیں. دوسری چیز کہ لیٹرز پر اسٹریس دے کر نہ ریڈ کریں. جیسے اگر میں کہہ رہی ہوں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا, تو یہاں پر اگر میں اس طرح ایک یہ طریقہ, اور اگر میں اس طرح ریڈ کروں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْ, تو میں نے لام کو پریس کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سی میں کہ جناح فیما, تو میں نے جیم اور نون دونوں کو پریس کر کے نکالا, جنا جنا اس طرح کا, ایسا نہیں کرنا. جناح مطلب ایکسیسو ٹائم متحرک حروف پر دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو لیٹرز ہمارے زبر زیر پیش کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تمام ایک ہی ٹائمنگ کے ساتھ میں آتے ہیں. سو تھوڑا سا اس کی پریکٹس کریں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ لیٹرز کو ان نیسیسریلی اسٹریس دیتے ہیں تو آٹومیٹک ان کی وہ ایک خوبصورتی ادائیگی کی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ میری آواز آ رہی ہے سب کو یہاں؟ اوکے الحمد للہ. سو اس چیز کا دھیان رکھیں, جیسے ہم کہتے ہیں ولکن ما تعمدت قلوبکم, تب آپ دیکھیں میں صرف قاف کو موٹا کر رہی ہوں, لیکن یعنی قاف کو قو, قلوبکم, باقی تمام لیٹرز سافٹ رہ رہے ہیں. تو اس کی پریکٹس کرنی بہت ضروری ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ آپ لوگ بھی اپنی مسٹیکس لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو یاد رکھ کے اور پھر پریکٹس کر کے اور پھر نیکسٹ ویک یہ دیکھنا کہ اچھا میری کیا مسٹیک ہوئی تھی اور کیا اس میں امپروومنٹ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. سو یہ اپنے آپ کو ایسس کرنے میں بہت آسانی رہے گی. مجھے اور ہینڈز ریز نہیں آ رہے تو ان شاء اللہ پھر ہم اپنے سیشن کو یہیں کنکلوڈ کریں گے. اینڈ نیکسٹ ویک کے لیے جو آیات اب میں آپ لوگوں کو دوں گی تو وہ آپ کے جو تھرسڈے کے ڈے کی آیات ہوں گی, آپ ان کو لے کے پریکٹس کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ ضرور مائک لیجیے سسٹر, مگر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, کیونکہ اٹ از لائک کہ آئی کین ہیئر یو, آئی کین انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ, لیکن یہ عام بول چال میں تو ٹھیک ہے, تجوید کے حساب سے اگر میں تجوید آپ کے اسیس اس آواز کے ساتھ کروں گی تو پھر اس کا فائدہ نہیں, کیونکہ آئی وڈنٹ بی ایبل ٹو کیچ وتھ قرآن ریسائٹیشن. میں مائک فری کر رہی ہوں, آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں. السلام علیکم سسٹر,
ابھی ٹھیک
ہے؟ یس, سم ٹائمز مائک جو ہوتا ہے نا اس کی جہاں جہاں آپ مائک لگاتے ہیں, جس ساکٹ میں آپ مائک کو ڈالتے ہیں, تو وہ وہاں سے مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے شاید, تو وہ پھر آپ کی کھر کھر کی طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے. یس, نہیں ہو سکتا ہے کہ اس لائن میں اس تار میں مسئلہ ہوتا ہے جو یہ لیڈ ہوتی ہے نا مائک کی اپنی, اس میں مسئلہ ہو. اگر آپ کے پاس کوئی اور مائک ہو تو آپ اس کو بھی چیک کر کے دیکھیں تاکہ پھر ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ ہمارے ساتھ ہوں. رائٹ, سو ٹھیک ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ سم ٹائمز جب اسٹوڈینٹس چاہتے ہیں اور پھر پڑھ نہیں پاتے تو ان کو بہت افسوس ہوتا ہے, اینڈ آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کے اوپر, ہماری کوششوں کے اوپر اجر دیتے ہیں. سو الحمد للہ اٹس اے گڈ ون ون سچویشن. عائشہ 973 یہ سسٹر اسٹوڈینٹ ہے. اوکے, میں مائک فری کر کے آپ لیجیے تو پھر نیکسٹ آیا ریڈ کریں. اوکے دین ان شاء اللہ پھر ہم اس کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر واحسن الجزا, چونکہ میرے خیال سے مائک نہیں دے پا رہے آپ, اور ویل ان شاء اللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے. تو ڈو پریکٹس آل آیات اور پھر اس کے بعد فل پریپریشن کے ساتھ میں آئیے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ سسٹر عائشہ. ایکچولی اصل میں آج تقریباً زیادہ ایک سنوبر مسعود ہے, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھیجا تھا, ان کی آج بھی پلٹا کی پرابلم آ رہی ہے, رئیس مصور کی آ رہی ہے اور ان کی بھی آ رہی ہے, عائشہ تسنیم ہے یہ, تو ان شاء اللہ ان کو میں بولوں گی کہ مجھے پرائیویٹ سینڈ کر دیں. آج ہی اگر آپ سینڈ کر دیں گے اپنی سائٹیشن تو ان شاء اللہ میں سسٹر عائشہ کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, تو ابھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تفسیر. نیکسٹ آیات ہے. اچھا ہمارا آج ہے جی اب چلے گی لیسن, ہم لوگ دو چلائیں گے آج. ٹھیک ہے, دو ہے, پہلے آپ کا لیسن 214 ہے, 63 انشاءاللہ یہ سورہ صاحب کو کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد 5 منٹ کا ریک اپ کر کے انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی ساتھ ہی سٹارٹ کریں گے, سورہ سبا سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ تعالی عزیز. سوری, تو دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں آج کیا کہتے ہیں. بہت خوبصورت آیات ہیں, مس نہیں کیجیے گا. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ احزاب کی لاسٹ آیات جو ہے, تو ان شاء اللہ بعد میں پھر سورہ سبا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 214 آیت نمبر 63 سے 73 تک سورۃ الاحزاب. لیسن نمبر 214 آیت نمبر 63 ٹو 73 سورۃ الاحزاب. اور سورۃ کا یہ آخری سبق ہے, لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألک الناس, سوال کرتے ہیں تجھ سے لوگ. عن الساعۃ, قیامت کے معاملے میں. قل انما علمها, کہہ دیجئے صرف اس کا علم. عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. وما یدریک, اور کیا خبر تجھ کو. لعل الساعۃ, شاید کے قیامت. تکون قریبا, ہو قریب. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی. لعن الکافرین, اس نے لعنت کی کافروں پر. وعد لہم سعیرا, اور تیار کی ان کے لیے جہنم. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ. لا یجدون ولیا, نہیں وہ پائیں گے کوئی دوست. ولا نصیرا, اور نہ مددگار. یوم تقلبو, اس دن الٹائے جائیں گے. وجوہہم فی النار, منہ ان کے آگ میں. یقولون, وہ کہیں گے. یا لیتنا, اے کاش ہم. اطعنا اللہ, اطاعت کرتے اللہ کی. واطعنا الرسول, اور اطاعت کرتے رسول کی. وقالو, اور کہیں گے. ربنا, اے ہمارے رب. انا اطعنا, بے شک ہم نے اطاعت کی. سادتنا, اپنے سرداروں کی. وکبراءنا, اور اپنے بڑوں کی. فأضلونا, پس انہوں نے گمراہ کیا ہم کو. سبیلا, راستے سے. ربنا, اے ہمارے رب. آتہم, تو دے ان کو. ضعفین, دگنا. من العذاب, عذاب میں سے. والعنہم, اور لعنت کر ان پر. لعنن کبیرا, لعنت بڑی. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تکونوا, نہ ہو تم. کالذین, ان لوگوں جیسے. آزو موسیٰ, انہوں نے ایذا دی موسیٰ کو. فبرہ اللہ, تو بے عیب ثابت کیا اس کو اللہ نے. مما قالو, اس سے جو انہوں نے کہا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ اور تھا وہ اللہ کے نزدیک وَجِيهًا آبرو والا
يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ سے وقولوا قولا سدیدا اور کہو بات سیدھی یصلح لکم اعمالکم وہ درست کر دے گا تمہارے لیے اعمال تمہارے ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے ومن یطیع اللہ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فقد فاز فوزا عظیما تو بے شک وہ کامیاب ہوا کامیاب بہت بڑا انا عرضنا الامانۃ بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو علی السماوات والارض آسمانوں اور زمین پر والجبالی اور پہاڑوں پر فأبین تو انہوں نے انکار کیا ان یحملنہا کہ اٹھائیں اس کو وأشفقن منها اور ڈر گئے اس سے وحملها الانسان اور اٹھا لیا اس کو ایمان نے انہ کان بے شک ہے وہ ظلوماً جہولا بہت ظالم بڑا جاہل لیعذب اللہ تاکہ عذاب دے اللہ المنافقین منافق مردوں کو والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکاتی اور مشرک مردوں اور عورتوں کو ویتوب اللہ اور مہربانی کرے اللہ علی المؤمنین والمؤمنات مردوں اور عورتوں پر وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان الحمدللہ چلے یہاں تلاوت سنیں گے
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 214 آیت نمبر 63 سے 73 تک سورة الاحزاب. لیسن نمبر 214 آیت نمبر 63-73 سورة الاحزاب. یہ سورة کا آخری لیسن ہے. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 63 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألک الناس عن الساعة. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. سوال کیا تھا کہ کب آئے گی؟ اور یہ سوال بہت جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے تھے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ جب ایک بات کو سنتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ کچھ عرصے تک کام ہوتا نہیں ہے تو جان جان کے بھی پوچھتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے بھی. ان کا بھی یہ سوال پوچھنا کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ یہ بہت دل سے چاہ رہے ہیں کہ قیامت آئے اور پھر ہم دیکھیں، بلکہ اصل یہ مذاق اڑانے کا بھی انداز تھا اور بے یقینی کا انداز تھا. اور ایسے سوال پوچھنے والے لوگ اکثر قیامت کے منکر تھے. کسی ایک صحابی سے آپ کو یہ نہیں ملتا کہ وہ قیامت کے لیے اس طرح سے پوچھے جس طرح کے یہاں پوچھا گیا. کہا ان کو جواب دیں، قل انما علمها عند الله، کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور اے پوچھنے والے تو کیا جانے شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو. تمہیں اس قیامت سے کیا لگے جس کی تم نے تیاری نہیں کی؟ تمہاری بے یقینی یقین میں بدلے گی نہیں. تم مذاق کے انداز میں پوچھ رہے ہو، 100 دفعہ پوچھ لو، لیکن تمہاری ان باتوں کو سن کر ہم اپنے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہوں گے، شاید جلدی ہو چاہے دیر سے ہو. اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اس طرح آ کے پوچھتے ہیں کہ کان نہ کا خفیشن، کہ شاید آپ کو تو خفیہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا پتا کیا چلا کہ ایسے سوالوں کے جواب نہیں دینے چاہیے. جس کا جواب کوئی پہلے سے تیار کر کے لایا ہو اور ماننے کی بجائے منوانے کا ذہن ہو، وہ صرف اس لیے پوچھے کہ اس چیز سے پوچھ کے دوسرے کو بھی شک میں ڈالیں اور دوسرے سننے والے بھی اس سے پیچھے ہٹ جائیں، بس یہ سوچ لو کہ یہ قریب ہے. سورۃ الانبیاء کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت لیکن ابھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ہاں قیامت آئے گی تو ہوگا کیا؟ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا کفار کو اور تیار کر رکھی ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. کب تک رہیں گے اس میں؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابد الآباد تک. لا یزیدون ولیاً ولا نصیرا، نہ پائیں گے کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست. یعنی فکر یہ کر لیں کہ قیامت جب آ جائے گی تو ایسے لوگوں کے لیے معاملہ وہ نہیں ہوگا جتنا آسان وہ سمجھے بیٹھے. ان ساری آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ کیا چلا کہ جو لوگ ماننا نہیں چاہتے کسی چیز کو، پھر ان کو قیامت دکھا دو، یاد کرا دو کہ جب قیامت آئے گی اس وقت تم پھر برے انجام سے بچ نہیں سکو گے. اور پیچھے جن کا تذکرہ ہوا، منافقین کا، اللہ کے نبی کو، اللہ کو ایزا دینے والوں کا، ان سب کو ادھر برے انجام کی خبر بھی دے دی ہے کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو جس کے کرنے کا کل تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. کچھ مزید تفصیلات اس دن کے آنے کے بعد کی. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں پھیرے جائیں گے. قلب یقلب کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، پلٹنا. یعنی ایسے لگتا ہے کہ کسی کو اوندھے منہ جہنم میں گرایا جا رہا ہے. یقولون یا لیتنا, پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس. کیسے کہیں گے؟ حسرت کے مارے. کیا کہیں گے؟ یا لیتنا, ہم پر افسوس, ہماری کم بختی. اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اس دن وہ بات سمجھ آئے گی جو دنیا میں سمجھ آنے کی ضرورت تھی, کہ کل قیامت کے دن ان کو سمجھ آئے گا. اور یہ بات قرآن پاک میں کئی جگہ گزر گئی کہ یہ لوگ وہاں جا کے افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں ہی صحیح کام کرتے اور غلط چیزوں سے بچتے. وقالوا ربنا, اور وہ کہیں گے ہمارے رب. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, اے ہمارے رب, ہم نے پیروی کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑے لوگوں کی. فادلونا السبیلا, بس ان ظالموں نے ہم کو بہکا دیا سیدھے راستے سے. دیکھیں اس میں جواب ان تمام لوگوں کو جو معاشرے کو دیکھ کر چلتے ہیں, جو کہتے ہیں ہمارے تو خاندان میں یہ کام کوئی نہیں کرتا, ہمارے تو بڑے بوڑھوں نے یہ کام نہیں کیا, ہمیں تو یہ پتہ نہیں, کچھ یہ نہیں. قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کے ان کو یہ لوگ یاد آئیں گے اور حسرتیں کرتے پھریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے ہماری جگہ اور ہم بچ جائیں. اور پھر زبان پہ بات کیا آئے گی؟ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا, اور لعنت بھیج ان پر بہت بڑی لعنت. اللہ اکبر. اس دن ہر بندہ یہ ثابت کرنا چاہے گا کہ میں بے گناہ ہوں, میں نے جو کیا وہ میں نے دوسروں کی خوشی کے لیے کیا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے, پیچھے چونکہ پردے کی آیات تھی, اسی کو اگر ذہن میں رکھ لیں یا ایک لائف سٹائل کی بات دیکھیں, سارے لوگ کیا سوچتے ہیں, ہمارا تو ماحول ہی نہیں, ہمارا تو خاندان ایسا نہیں, ہماری تو فیملی میں یہ ہوتا ہی نہیں. قیامت کے دن وہاں جا کے لوگ یہ چیز محسوس کریں گے کہ کاش ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرتے. اور یہ موضوع قرآن پاک میں سورۃ الاعراف آیت 187, سورۃ نازیات آیت 42-43, سبا 31, سورۃ ملک 24-27, اور سورۃ متففین آیت 10-17, سورۃ ہجر آیت نمبر 2 اور 3, اور سورۃ فرقان آیت 27-29, اور سورۃ حامیم سجدہ آیت 26-29 میں آتا ہے. اس سے آپ کی اہمیت لگا سکتے ہیں اس چیز کی کہ دنیا میں دوسروں کا نام لے کر اللہ کو ناراض کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچ نہیں سکیں گے. پیچھے بات ہوئی تھی اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دینے کی, یہاں بات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایزا دینے کی, کیونکہ قوموں کا مزاج عموماً ایک ہی جیسا ہوتا ہے. فرمایا, ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو ستایا. فبرہ اللہ مما قالوا, بس بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا, اور تھا وہ اللہ کے نزدیک بڑی شان والا, عزت والا. اس آیت کی ایک شان نزول بیان کی گئی ہے. معروف واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے یہ معروف کر دیا تھا. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں واقعہ, تھوڑا سا معیوب ہے اس لیے بہتر ہے کہ حدیث کے الفاظ میں پڑھیں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے, اپنے بدن کو چھپانے والے تھے, ان کے بدن کو کوئی نہیں دیکھتا تھا. جب غسل کی ضرورت ہوتی تو پردے کے اندر غسل کرتے تھے. ان کی قوم بنی اسرائیل میں عام طور پر رواج یہ تھا کہ مرد سب کے سامنے ننگے ہو کر نہاتے تھے. تو بعض بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کسی کے سامنے نہیں تھے, اس کا سبب یہ کہ ان کے بدن میں کوئی عیب ہے, یا تو برس ہے, یا خصیتین یعنی ان کا پرائیویٹ پارٹس ہے اس میں کوئی نقص ہے, یا کوئی اور آفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کے عیبوں سے برات کا اظہار فرما دیں. ایک روز موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھتے ہیں. جب غسل سے فارغ ہو کر اپنے کپڑے لینا چاہے تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے حرکت میں آ گیا اور کپڑے لے کر بھاگنے لگا. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اٹھا کر پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے, صوبی حجرو صوبی حجرن حجرن, کہ اے پتھر میرے کپڑے, اے پتھر میرے کپڑے, یعنی وہ کپڑے مانگتے ہوئے اے پتھر میرے کپڑے, یہ کہتے گئے مگر پتھر چلتا رہا. یہاں تک کہ یہ پتھر ایسی جگہ جا کر ٹھہرا جہاں بنی اسرائیل کا ایک مجمع تھا. اس وقت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک ننگا دیکھ لیا, تو بالکل صحیح اور سالم بدن دیکھا تو ان کی طرف منسوب کیا ہوا عیب تھا وہ ان میں نہیں تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی تھی اس کو دور کی. یہاں ٹھہر کے پتھر رک گیا جہاں لوگ تھے, تو موسیٰ نے اپنے کپڑے پہن لیے اور پتھر کو لاٹھی سے مارنا شروع کیا. خدا کی قسم اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 3 یا 4 یا 5 اثر قائم ہو گئے. ضرب کلیم, موسیٰ کا ہاتھ دیکھے کتنا سکتا کہ پتھر پہ ان کو غصہ آ رہا تھا. تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ بیان کر کے کیا بتایا جا رہا ہے, اور روایت میں آتا ہے کہ اس آیت میں یہی واقعہ ہے کہ موسیٰ کو ایزا دیتے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ انبیاء کرام کے جیسے اخلاقی عیب نہیں ہوتے ان کے جسم میں, اسی طرح ان میں جسمانی عیب بھی نہیں ہوتا. کسی بھی نبی کے بارے میں نہ آپ کبھی سنیں گے کہ وہ نابینا تھے, گونگے تھے, بہرے تھے, معذور تھے. صرف حضرت ایوب کی جسمانی بیماری کا جو تذکرہ ملتا ہے تو وہ بھی اصل میں ایک آزمائش تھی. پہلے بھی ٹھیک تھے, بعد میں پھر ٹھیک ہو گئے تھے, بیچ میں کچھ عرصہ رہا. ادروائز اللہ تعالیٰ نبیوں کو کوئی اس طرح کام نہیں کرتا. کیوں؟ کہ نبیوں نے ایک بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو جس سے پھر ان کی اشساک پہ فرق پڑتا ہے. حالانکہ ان چیزوں سے کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے, لیکن انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جسمانی عیب والوں کو ذرا اپنے سے ہلکا سمجھتے ہیں. اسی سے پھر دین والے کی بھی جسمانی حال حیثیت کا پتہ چلتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے دین سے جڑ جاتا ہے نا, یا لوگ اس کو اس نام سے پہچانتے ہیں, حت الوسع اس کو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اس کو اپنے آپ کو مہذب رکھنا چاہیے. بھاگنا, کپڑے کھینچنے, لوگوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنے, بات کرتے ہوئے لوٹنا پوٹنا اور اس طرح کی چھچوری حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. دین والا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ ظاہری طور پہ بھی خوبصورت لگے. خوبصورت سے مراد یہ کہ اخلاقی حسن ہو, جسمانی حسن ہو. اور دوسری بات اس سے جو پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر کبھی کسی نے کوئی عیب لگا دیا نبیوں پہ یا بعد میں ایمان والوں پہ بھی, اللہ اس عیب سے اس کو بری کرتا ہے. اگر آپ پہ کبھی کوئی الزام لگائے نا, مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, بس وقت کا انتظار کریں. اللہ نے جیسے حضرت سلیمان لگے ہوئے جادوگری کے الزام کو دھویا, آج یہاں حضرت موسیٰ کے الزام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا الزام بھی اللہ دھو دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. حضرت مریم پہ الزام لگا, اللہ تعالیٰ نے بچے کو بلوا دیا, لیکن جب ہم خود اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو وہ چیز پھر درست نہیں ہوتی. ایک اور چیز, وکان عند اللہ وجیہا, وہ اللہ کے ہاں بہت وجاہت والے تھے. وجیہ کا لفظ وجہن سے ہے, وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اردو میں یا انگلش میں آپ جب یہ لفظ سمجھتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی ہینڈسم کا لفظ بولتا ہے یا کسی کی خوبصورتی کے لیے یہ بات آتی ہے. بہت چہرے والا لفظی معنی دیکھیں نا, تو وجہ وجہ چہرہ, تو وجیہ چہرے والا, بلند مرتبہ, جس کی شان بہت بڑی ہو, جس کا رتبہ بہت بلند ہو, اس کو لوگ وجیہ کہتے ہیں. وجیہ سے مراد اب یہاں کیا لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بہت عزت دی تھی, آخرت میں بھی بہت عزت دے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی عیب نہیں دیا, کسی قسم کی بات نہیں رکھی. ایک آخری بات اس بارے میں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اس سے کہیں تو سچے اہل مومن کو خطاب ہوتا ہے, کہیں مسلمانوں کی عام جماعت کو خطاب ہوتا ہے صرف ایمان کا کلمہ پڑھ لینے سے, جس میں مومن, منافق اور ضعیف الایمان قسم کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ منافق قسم کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا, جو ایمان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں, یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی, کلمہ تم ایمان کا پڑھتے ہو اور حرکتیں تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ کے نبیوں پہ اور اللہ والوں پہ ہنستے اور مذاق اڑاتے ہو. تو یاد رکھو کہ جس نے اللہ کے کسی پیارے کا مذاق اڑایا, اللہ اس کے پیچھے ہوگا. حدیث کا خلاصہ ہے, پیچھے ہم پہلے بارے میں بھی پڑھ چکے کہ جب یہود نے جبرائیل کی دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کانا دول لجبریل و میکائیل, کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہوگا. تو کبھی بھی کسی دین والے کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے دین لینے والا بنائے کہ ہم دوسرے دینداروں کی بھی عزت کریں. بعض لوگ دین کے نام پہ دوسرے مذہبی علماء اور رہنماؤں کی بے عزتی اور ان کے مذاق اڑاتے ہیں, یہ کبھی بھی کسی بھی بندے کے طرف یہ بات جائز نہیں ہو سکتی. اور یہاں ایک اور روایت اللہ کے نبی کی بھی یاد آ گئی, آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ موسیٰ ستائے گئے. جب مکہ میں آپ کو ستایا جاتا, مدینہ آپ لوگوں کو تکلیف دیتے تو آپ کہتے کہ میرے پہ جو تکلیفیں آئی ہیں یہ بہت ہیں, لیکن حضرت موسیٰ پہ اللہ رحم کرے وہ تو اس سے بھی زیادہ سمائے گئے. آپ سوچئے جو قوم نبی کے جسم پر عیب لگا رہی ہے وہ اس کی عزت کرتی؟ آج کسی کی دل میں عزت نہیں ہوتی تو تبھی اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کا واقعہ یہاں کے سنا دیا, تو اصل میں اشارہ ہے ادھر کہ تم یہود جیسی حرکتیں نہ کرو, تمہاری روش اپنے نبی کے ساتھ وہ نہیں ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل کی روش موسیٰ کے ساتھ تھی. بنی اسرائیل خود مانتے ہیں کہ موسیٰ ان کے بڑے محسن تھے, ہمارے لیے بہت کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود آپ وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو پیش آئیں, قوم کا حال دیکھے کہ نبی کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل لینے والا بنا دے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے بھی ایک شخص کے بارے میں ایک بات کہی تھی, میں آپ کو ایک اور روایت سناتی ہوں, اس کے بغیر یہ آیت پوری نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا, ایک موقع تھا کہ آپ مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے. اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں خدا اور آخرت کا کچھ لحاظ نہیں رکھا. نعوذ باللہ, یعنی کہنے لگے کہ آپ نے غلط بانٹ کی ہے, کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم دیا. یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے سن لی, جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آج آپ پر تو یہ باتیں بنائی گئی ہیں. آپ نے جواب میں کہا, رحمت اللہ علی موسیٰ, اللہ کی رحمت ہو موسیٰ پر, انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا. مسند احمد, ترمذی اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دین والوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. یہاں تک تلاوت سنیں گے.
یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا
آیت نمبر 70 سے 70. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور ہمیشہ سچی اور درست بات کہا کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے تو بے شک وہی شخص بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے. یہاں سے اب سورت کا اختتام ہے. پوری سورت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کے خاندانی اور نجی معاملات کا تذکرہ تھا, اور اس کے بعد پھر غزوہ خندق کی کچھ ایسی جھلکیاں تھیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد واقعی انسان اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے. تو آخر میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اب دیکھتے ہیں کہ بار بار تقوی والوں کی بات ہے, اور ایمان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکار کے اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ایمان کوئی جامع چیز نہیں ہے. ایمان جیتی جاگتی بولتی محسوس کی جانے والی چیز ہے. ایمان ایسا نہیں کہ دل میں ایمان آئے تو نہ اس کا اثر آنکھوں پہ آئے, نہ اس کا اثر چہرے پہ آئے, نہ زبان پہ آئے. ایمان تو ایک ایسا رنگ ہے کہ جب بندہ اس کے اندر رنگا جاتا ہے تو دل, دماغ, آنکھیں, کان, چہرہ, زبان, ہر چیز اس کی مسلمان ہونے لگتی ہے. اور پیچھے ہم نے جو احکامات پڑھے, اگر اس کو ساتھ لگائیں, خاص طور پہ آئے 66 کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار, یہ لفظ کیوں آیا کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یہ تقلب لفظ ایسی ہے جیسے کوئی کباب ایک سائڈ پک گئی پھر دوسری سائڈ پکائی اور جہنم میں جو چہروں کا حال ہوگا وہ ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ پیچھے چہرے کی باتیں تھیں, پردے کی باتیں تھیں, تو اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو اب احساس دلا رہا ہے کہ تم اس چہرے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے ہو. تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت حسین ہو جاؤ گے اللہ کے حکم کو نہ مان کر. ذرا سوچو کہ اگر نافرمانیاں کی اور اللہ کی حدوں کو توڑا تو کل قیامت کے دن وہ آگ میں ڈال کر تمہیں کہاں لے جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان بندے کے دل کے اندر ایک ایسی جوت جگانے کا نام ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ کے حکموں کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول کی بات کو ماننا, ان کی اطاعت کو کرنا انسان کو اپنے لیے کانر لگنے لگتا ہے. وہ روتے دھوتے یا ایک بوجھ کے طور پر اس کام کو نہیں کرتا بلکہ دل کی خوشی سے کرتا ہے, اور پھر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈر کر رہنا آ جاتا ہے, اور انسان پھر ظلم کرنے کی سوچ نہیں سکتا, اور بالآخر اس کے پاس ایک ہی دروازہ ہے اور وہ کا ہے. یہاں تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو, وقول قولا سدیدا. قول سدید کا لفظ بھی بہت ہی قابل توجہ ہے. قرآن پاک میں سیدھی بات کے لیے بہت سارے لفظ ہیں, جیسے قیم کا لفظ قیام ہم پڑھتے ہیں پیچھے سے بھی سیدھے کے معنوں میں آتا ہے, لیکن قول سدید جو ہے یہ لفظ زومانی ہے, تیر کے نشانے پر لگنے کو سدید کہتے ہیں. یعنی بالکل سیدھی بات, آپ امیجن کریں نا جیسے تیر اپنی جگہ پہ گھڑ جاتا ہے اسی طرح پہ گھڑی بھی بات کرو, لوچ والی باتیں نہ کرو. اگر اس آیت کو ہم پیچھے والی باتوں سے لیں تو پیچھے سورت کے آغاز میں ازواج مطہرات کو جو کہا گیا کہ بھلا یحدانا, اپنی بات کو نرم نہ کرو, قول نہ کرو, تو اس سے دیکھیں تو قول سدید کیا ہے کہ جب بھی بات کرے عورت کسی مرد سے تو دو ٹوک اور سیدھی سادھی بات کرے, اس سے اصلاح ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو قول سدید جو ہے وہ مختلف اینگلز میں ہمارے سامنے آتا ہے. مثلا سچی بات وہ ہے جو عین حقیقت کے مطابق ہو. ایک اس کا مفہوم کیا لکھیں گے آپ کہ غیر حقیقی باتیں نہ کیا کرو. کرتے ہیں لوگ آج کل غیر حقیقی باتیں, میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے آؤں, میں تمہارے لیے دودھ کی نہر بنا دوں. جتنی پوئٹری, شاعری, گانے, فلمیں آپ دیکھیے وہ قول سدید کی مخالفت کرتی بھی دکھتی ہیں چیزیں, کہیں بھی اس میں سیدھی باتیں نہیں ہوتی, اور شاعری میں تو سراسر مبالغہ ہوتا ہے. اسی طرح قول سدید وہ بات جو ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش کی جائے. اب دیکھیے کہ دین کی تبلیغ میں بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان دوسرے پہ اپنا موقف واضح کرتا ہے. اس وقت میں بہترین طریقہ دلائل دے دو, اور دلائل ہمارے پاس دو ہی ہیں, قال اللہ وقال الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات. تو یہ قول سدید ہوگی تعلیم اور تدریس کے معاملے میں کہ دلائل کے ساتھ بات کی جائے. تیسری چیز کیا ہے کہ سچی بات وہ ہے جس میں کجی اور انحراف نہ ہو, ٹیڑھ میڑھ نہ ہو. بعض دفعہ لوگ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے صحیح واضح احکامات کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مشرق اور مغرب میں ایسے احکامات کا فرق ہے, کبھی کہتے ہیں آج کے دور میں تو ایسا ہو نہیں سکتا, کل نہیں ہوتا. تو قول سدید دو ٹوک بات ہے, یہ وقت کی جہد سے پاک ہے, یہ زمانے کی جہد سے پاک ہے, یہ مشرق مغرب سب چیزوں سے پاک ہے. پیچھے ہم نے سورۃ نور میں پڑھ لیا تھا کہ بندہ مومن کا دل جو ہے اس کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے ایک جیسی چیز کو لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سچی بات قول سدید کون سی ہوتی ہے جو واقعاتی تجزیے کے مطابق ہو. یعنی واقعہ کوئی ہوا, آپ نے اس کا تجزیہ کیا اور آ کے بس سیدھی سیدھی بات بتا دیں. بعض لوگ اتنی بالغ رائی کرتے ہیں, پوری کشیدہ کاری کرتے ہیں باتوں پہ, ایکشنز کے ساتھ, اینگلز کے ساتھ بات کو یوں ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں, وہ درست طریقہ نہیں ہوتا. قول سدید حقیقت میں انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے. پھر ہمارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں بعض نے کہا صدق, قول سدید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, دنیا کی سب سے سچی چیز کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بعض کہتے ہیں قول سدید قول مستقیم ہے, بعض کہتے ہیں قول صواب, سواد سے, صواب سیدھے کو کہتے ہیں, صابر اردو میں ہم بولتے ہیں صاحب الرائے ہونا کسی کا, وہی یہ ساری چیزیں. سب باتوں کو جمع کر لیں تو سیدھی باتیں کرو, اللہ کے معاملے میں بھی ایسی باتیں کرو جس کو مان کر واقعی تمہیں لگے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لی ہے. پھر ایسا سچ جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو, جس میں خطا نہ ہو, ٹھیک بات ہو, ہزل یعنی مذاق اور دل لگی نہ ہو, نرم کلام ہو, دل خراش نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں قول سدید کے اندر آتی ہیں. انسانی معاملات میں اس کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ غیر سدید بھی تو پھر کوئی کلام ہوگا نا, کیونکہ قول سدید ہے تو اس کا غیر بھی تو ہوگا. تو غیر سدید کلام وہ ہے جو حق کے مطابق نہ ہو, جھوٹی باتیں, مبالغہ رائی اور اس کے اپوزٹ. پھر غیر سدید کلام وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد گمان پر ہو. آج تو ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا آدھے سے زیادہ دین صرف گمان کا دین ہے, اٹکل کا دین ہے, قیاس کا دین ہے, یہ ہوگا, ہاں ایسا ہوگا, اور باتیں بھی ہم قیاسی کرتے ہیں. ذرا کسی کی کو بات دیکھی فوراً قیاس کر لیا, ضرور گڑبڑ ہوگی, ضرور ان کی بیٹی کا کوئی چکر چل رہا ہے, ضرور اس کی کوئی شوہر سے اپنے ناراضگی ہے. تو یہ چیزیں غیر سدید ہوتی ہیں. اور غیر سدید وہ ہوتی ہے جس کی حیثیت محض رائے کی ہو, یعنی میری یہ رائے ہے, آپ کی یہ رائے ہے, اس طرح کی بات کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قول سدید کے مطالبے کو پورا کرو. اور یہ کیسے پورا ہوگا؟ جب انسان باتیں سیدھی کرے, اپنے اخلاق اور کردار میں سچائی پیدا کرے, زندگی کے کسی پہلو میں سچائی سے انحراف نہ کرے. بظاہر ہماری زبان بولتی ہے, لیکن یاد رکھیے یہ ہماری زبان نہیں بول رہی ہوتی, یہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. جیسے ٹیپ ریکارڈر میں کیسے ڈال دیں تو وہ اوپر تو بظاہر آپ کو ایک ٹیپ لگتی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اس میں کس نے ریکارڈ کیا, کیا بولا, وہی لفظ آتے ہیں نا. بالکل اس وقت آپ سوچیں کہ ہماری زبان ٹیپ ریکارڈر کی وہ ریل ہے جو ہمیں چلتی ہوئی دکھتی ہے, اس کے اندر کسی اور کی باتیں, کسی اور کا کلام ہے. تو ہمارے اپنے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی ہماری زبان میں جھلکتا ہے. اندر سکون ہوگا تو باہر آواز میں سکون ہوگا, اندر خوشی ہوگی آواز خوش ہوگی. اور اگر اندر آپ کے شک ہے اور اضطراب ہے اور آپ خود نہیں پتا آپ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ ڈھیلی ڈھیلی باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں قول سدید کے فوائد بتائے. نمبر ایک, یصلح لکم اعمالکم, بہت پیاری بات ہے. اعمال کی اصلاح زبان کی اصلاح کے ساتھ ہے. جس نے اپنی زبان کو سیدھا کر لیا اس کے اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان, اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ ہے, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی اتنی بڑی بات کبھی خود نہیں کہہ سکتے, جو کبھی اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے. وما ينتقون الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کو سیدھا کر لو تو بات درست ہو جائے گی. اور یقین کریں کہ تقوی اور قول سدید کا یہ نتیجہ ہے کہ بندے کے عمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج بھی اگر ہم عورتیں صرف اپنی زبان کی اصلاح کر لیں تو ہمارے آدھے سے عمل ٹھیک ہو سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ زبان کے پاس جسم کے سارے اعضاء صبح کے وقت جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں زبان کو کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا, صبح ہو گئی اب خیر کی چڑھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ٹیڑھی ہو گئی تو تمہاری وجہ سے ہم سارے اعضاء کو جہنم میں جانا پڑے. کیونکہ زبانیں تو نہیں کاٹ کے پھینکی جائیں گی نا. اللہ کے نبی کی ایک اور روایت اسی کی دلیل میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی کثرت کو جہنم میں جلتے دیکھا, اور وہ نہ شکری کی وجہ سے جائیں گی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. پھر ایک معروف روایت جو آپ پڑھتے ہیں کہ منافق کی علامتیں تین ہیں, بعض روایتوں میں چار بھی آتی ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, سوچیے گا ذرا بھی, وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, جھگڑا ہو جائے تو اس میں گالم گلوچ کرے, اور چوتھا بنتا ہے وعدہ کرے تو خلاف کرے. پہلی تین باتوں کا تعلق زبان سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اختتام کی طرف مائل کرتے ہوئے ہماری زبانوں کی اصلاح, ہماری گفتگو, ہمارا سٹائل آف ٹاکنگ, ہماری فون کالز, ہمارے عام باتوں کو کس طرح سے صحیح کرتے ہیں. کہ تم صحیح ہونا چاہتے ہو, اچھی پرسنالٹی بنانا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات لوگ سنیں, تو پھر قول قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے, کیونکہ جب باتیں بہت نہیں کرتے نا, بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے, ڈھینگے نہیں مارتے اور بیکار قسم کی باتیں نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حکمت بھرتے ہیں. بعض دفعہ ہم بہت چھوری باتیں کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے اچھے کاموں کی استعداد جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. پھر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ہر انسان گناہگار ہے, بچتے بچتے بھی وہ گناہ کر لیتا ہے, نیکیاں کرتے کراتے ہوئے پھر بھی وہ گناہ کر لیتا ہے, تو اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرا دے گی. تو میرے اور آپ کے لیے عمل کیا ہے؟ کے زبان کی حفاظت. آگے بہت بات ہوگی. آپ دیکھیں گے صرف اگلے 8 پارے ہیں اور اس میں اتنی کثرت سے آپ زبان کے استعمال کو سیکھیں گے کہ واقعی انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سوچنے پہ شروع کر دے کہ میں کیا معاملہ کرتا ہوں اور کیسا نہیں کرتا. اور وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہہ کر یہاں بتا دیا کہ اس پوری سورت میں اور قرآن پاک میں جتنے احکامات آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور رسول کی زبان سے تو بس سب مان لو چھوڑو. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کامیابیاں چاہتے ہو سکسیسفل ہونا چاہتے ہو تو ماننا پڑے گا. سورت نور میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کثرت سے اطاعت کا ذکر تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول. جہاں بھی ایسے احکامات آتے ہیں جس کو لوگ ماننا ذرا مشکل سمجھتے ہیں تو وہاں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھو اطاعت کر لو, مت کرو حجتیں, مت کرو ہیلے بہانے, بات کو سن لو مان لو. اور اگر بات سمجھ نہیں آتی تو دعا کرو اللہ سمجھ دے دے, اور سمجھ آ گئی تو دعا کرو اللہ توفیق دے دے. بس ایک چیز نہ کرنا اور وہ تاویل ہے, اور تاویل کولے صدیق نہیں ہوتی. اس کے بعد اب بالکل ہی آخری آیتیں, اس میں میں آپ کو آخر تک پڑھ کے پھر جو بھی اس کے مفاہیم بیان کیے گئے وہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے سامنے کہ وہ اس کی ذمہ داری کو اٹھائیں, لیکن فابین یحملناها, مگر انہوں نے تو انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. کیونکہ واشفقنا منها, اور وہ ڈر گئے اس کے اٹھانے سے. وحملها الانسان, اور اٹھا لیا اس کو انسان نے. کیونکہ انہ کان ظلوما جہولا, کیونکہ بے شک وہ ہے ہی ظالم بھی اور جاہل بھی. یہ امانت کیوں پیش کی گئی تھی؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے نفاق کرنے والوں اور نفاق برتنے والیوں کو. کس بات پہ؟ والمشرکین والمشرکات, مشرک کرنے والوں اور شرک کرنے والیوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور لطف و کرم برتے, نگاہ لطف و کرم رکھے اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر. کیونکہ وکان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا اور مہربان. بہت ہی مختلف آیت ہے, اس ایک آیت کی بہت مختلف طریقے سے تفسیر کی گئی. ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو خبر دی ہے کہ میں نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر اور زمین پر, پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت مشتبہ آیات میں سے, متشبہات میں سے ہے. ہم نے سورۃ آل عمران کے بالکل پہلے ہی رکوع میں پڑھا تھا کہ آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں, محکمات اور متشبہات. تو یہ دوسری قسم کی آیت ہے. کیسے ہوا تھا, کس نے کیا, پہاڑ بولے, زمین بولی, کس نے کیا کیا, واللہ عالم. ہمارے لیے تو اتنا پتہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا, اور بس ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے. ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے, بلکہ یہی کہیں گے کل من عند ربنا, ہر چیز یہ دونوں باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ چونکہ بیچ میں انسان کا ذکر آیا اور لفظ ہے امانت, تو ہم دیکھیں گے کہ امانت سے پھر کیا چیز مراد ہے. اگر آپ لفظ امانت کو دیکھیں تو پیچھے آپ بہت جگہ اس کا تذکرہ پڑھ چکے, سورۃ نساء میں ہم اس کی ڈیٹیل جان چکے, امانتوں کو کہیں عہدوں کے سمند میں ہم نے سمجھا, ذمہ داریوں میں سمجھا. ایک امانت وہ بھی ہے جو کوئی کسی کے پاس رکھواتا ہے, اور منافق کی علامتوں میں دیکھا ہم نے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے. لیکن اس جگہ امانت سے کیا مراد ہے, اس کی تقریباً 6-7 مختلف تفاسیر ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک, امانت سے مراد یہاں فرائض شریعہ ہیں, وہ فرائض جو شریعت نے ہم پر لاگو کیے. آپ کو معلوم ہی ہے نماز, روزہ, حج, زکات, یہ فرائض ہیں. دوسرا, حفاظت عفت, عزت کی حفاظت, یعنی انسان اپنی عصمت کی عفت کی حفاظت کرے گا. تیسرا, امانات اموال, مالی امانتیں, یعنی کوئی مال اس کے پاس اگر اللہ نے رکھ دیا ہے اس کو تو صحیح طرح سے وہ ادائیگی کرے گا, یا لوگوں کی امانتیں ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرے گا. اسی طرح اگلی اس کی تفسیر کی گئی, غسل جنابت, یعنی جو شخص فراغت کے بعد غسل جنابت نہیں کرتا تو گویا کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اس کی تفسیر کی گئی, نماز, پھر زکوٰۃ, پھر روزہ اور حج. میں آپ کو سارے الفاظ نہیں لکھا رہی کس نے کیا کہا کیونکہ بات بوجھل ہو جاتی ہے, لیکن یہ سب ہمارے اسلاف کے مفسرین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کے دور کے تھے انہوں نے بتا دیا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے بولی ہیں یہ پہلے ہی ایک لفظ میں آ جاتی ہیں اور وہ ہیں فرائض شریعہ. تو لہذا اس کے بارے میں آتا ہے کہ شریعت کی تمام چیزیں جس میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر آ جاتا ہے یہ سب کچھ امانت میں. اب اس چیز کو آپ تھوڑا سا مزید بڑھا لیں تو اس میں پہاڑوں اور دوسری بے جان مخلوقات کے مقابلے میں انسان کی بات آئی ہے, تو اس میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ آزادی کا اختیار. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور ان چیزوں کو کہا تھا کہ میں تمہیں چوائس دیتا ہوں, تم میری بات مان لو یا نہ مانو, لیکن دیکھو مانو گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی, جو اگلی آیت میں تذکرہ مل گیا کہ یتوب اللہ علی المومنین والمومنات, اور اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو یعذب اللہ المنافقین والمنافقات. تو کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے پہاڑ ڈر گئے, انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس نہ دے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ یہاں اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو کہا جائے اچھا یہ کام کون کرے گا, آپ میں سے کون, تو سارے ہی شک میں ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ اچھا آپ بتا دیں, آپ جس کو کہیں گے وہی کر لے گا, تو پھر میرا حال ہے کہ جو کام جس کے حصے آتا ہے وہ کر لیتا ہے نا. بالکل یہی کیفیت ہے کہ پہاڑوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہے, بس ہمیں پوچھنا, ہم تیری شان کے آگے اتنا بھی اپنے آپ کو نہیں قابل سمجھتے کہ اب تیرے لیے ہم سوچیں اور تیری بات کو مانیں کہ نہ مانیں. اسی طرح یہی چیز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پیش کی, زمین پہ کی, سب نے سوری کہہ دیا کہ سوری ہم اس کو نہیں کر سکتے, بس آپ بتا دے. زمین کو اللہ نے کہہ دیا تم بچھ جاؤ قدموں میں آؤ, کہا ٹھیک ہے اللہ جی مجھے منظوری ہے. آسمان سے کہا تم کھڑے رہو, پھیل کے آ جاؤ ایک چھت بن جاؤ, ٹھیک ہے. پہاڑ کھڑے ہیں قیام کی حالت میں, بعض درختوں کو رکوع کی حالت میں سجدہ کروایا جا رہا ہے, جانوروں کو سجدے کرائے جا رہے ہیں, کسی نے اس چیز کو نہیں مانا. لیکن وحملہ الانسان, انسان نے تھام لیا, اس نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیں چوائس, میں کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہے وہ ول پاور جس کی وجہ سے انسان کو الگ کر دیا. دو مخلوقات ہیں کائنات میں جن کو آزادی دی گئی اپنے کام کے کرنے یا نہ کرنے میں, ایک انسان اور ایک جن. سورت الرحمن میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کیا, یوحس ثقلان. یہاں صرف لفظ الانسان آیا, اسم جنس ہے, اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنوں کا معاملہ کیا تھا. یہاں سے بس ہمارے لیے اتنی بات آتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوائس رکھی ہے, تو اب اگر ہم نے اس چوائس کو صحیح استعمال نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ بات کیا ہوگی, پکڑ جائیں گے. آپ اپنی خوشی سے کام کرنا. آپ دیکھیے چونکہ باقی مخلوقات کے پاس آزادی نہیں ہے, وہ تو کرتے ہیں, حتیٰ کہ فرشتوں تک کے پاس آزادی نہیں ہے, تو اس لیے نہ گناہ ہے نہ ثواب. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ پہاڑ میں جائیں گے, وہاں اگر ہوں گے بھی تو وہ کوئی اور ہوں گے. ان پہاڑوں کو کوئی نہ ثواب نہ گناہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین اتنے سال اللہ کو کم مانتی رہی اس کے بدلے میں وہ جنت میں جائے گی. تو پڑھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو میدے کی ٹکیا کی طرح بنا کے آگ میں ڈال دے گا, پھر دنیا دار دیکھ کے روئیں گے, ہائے اس دنیا کے پیچھے مرتے تھے, یہ تو خود آج آگ میں چلی گئی. تو جہاں وہ ہوں گے وہاں اس کو بھی ڈال دیا جائے گا. تو یہ بے جان چیزیں, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو لہذا امانت کے اندر خیانت کرنے پہ پکڑ یا امانت کی ادائیگی پہ جزا, یہ انسان کے لیے. دوسری آیتوں سے ہمیں ساتھ جنوں کا بھی ملتا ہے, اور انہی دونوں کا حساب بھی اور کتاب بھی, اور انہی دونوں سے پوچھا جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کا جو تذکرہ کر دیا کہ اس طرح فرائض اور واجبات کو وہ ادا کریں گے اور اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مانیں گے, اسی سے تو انسان کو عزت ملی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے, پھر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل پھر قدر کس چیز کی ہوتی ہے جو بندہ اپنی چھوڑے. بس آپ دیکھیے کہ آپ سب یہاں آتے ہیں نا, آپ کو آنا ہی آنا ہے. ایک وقت آتا ہے نہیں آتے تو غصہ آتا ہے, آپ آ رہے ہیں تو کوئی اپریسیشن نہیں کیونکہ آپ کو آنا ہی تھا, کیونکہ اس کے اندر آپ کو کرنا ہی ہے. لیکن اگر کوئی مور دین انف کرے, یعنی جس حد تک وہ مجبور کر رہا ہوا ہے یا اس کو پتہ ہے ہمارے بندے آنا ہے, میری رول کال رہ جائے گی, میری گروپنگ نہیں لگے گی, میری دس اینڈ دیٹ, وہ تو آئے گا. لیکن خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کام کرتے ہیں. کہہ دیا سب نے کر لیا, کوئی اس سے زیادہ کرے گا تو خوشی ہوگی نا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہے کوئی تو ہم کریں. فرائض اور نفل کا فرق میں اسی طرح اپنے ذہن میں رکھتی ہوں. فرائض تو ایسے ہیں کہ ہمارے باندھے پڑھنے ہیں, پتہ جی پڑھیں گے نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہے. نوافل کے کہ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اپنی خوشی سے بھی کوئی گفٹ لایا ہے. ہم کسی شادی میں جاتے ہیں, ہمارے باندھے گفٹ تو دینا ہی دینا, اس کی کیا خوشی ہے، وہ تو بلکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیا کیا، ہم نے آج سے 20 سال پہلے ان کو جو دیا تھا یہ اس کے برابر کا ہے بھی کہ نہیں. لیکن جہاں آپ کو کوئی نہ مجبور کرے اور آپ گفٹ لے کے جائیں یا اس کو کچھ دیں لیں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کا معاملہ ہمیشہ ایکسٹرا ہونا چاہیے. اس لیے نفل کو تطوع کہتے ہیں. آپ حدیث میں پڑھیں گے نوافل نمازیں، نوافل عبادات کا جو باب، اس کو باب تطوع کہتے ہیں. اور تطوع کیا ہے؟ تعاون و کرہن، خوشی سے. اطاعت کا لفظ بھی اسی سے. اطاعت کرتا ہی بندہ کب ہے؟ جب وہ خوشی سے کرے. اور خوشی سے نہ کریں جو کام، وہ نہ کیا کیا ایک برابر ہو جاتا ہے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ لفظ ظلومن جہولا ہے. انسان کے لیے دو صفات جہاں استعمال کی گئیں، ایک تو یہ کہ بڑا ظلوم ہے. ظلوم فعول کا وزن ہے، سپرلیٹیو ڈگری، ایگزیجریشن ہے. ایک ہوتا لفظ ظالم، حق نہ دینے والا، اور ظلوم بہت ہی زیادہ حق نہ دینے والا. اور جہول ایک لفظ ہوتا ہے جاہل، یہ جاہل سے فعول کا وزن، سپرلیٹیو ڈگری، بہت ہی زیادہ جہول ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر ظلم ہے. یہ دو کیفیات کیا ہیں؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں ڈالی ہیں. اگر آپ کو دورہ قرآن 2010 کا انٹروڈکٹری لیکچر یاد ہوگا جس میں ہم نے انسان کے نفس کے مختلف حصے پڑھے تھے، تو ہمارے جسم میں دو قسم کی صفات ہوتی ہیں. ایک سبیہ ہوتی ہیں، سین سے سبوا کا لفظ آپ سورہ مائدہ میں، درندوں والی، اور دوسری ہوتی ہے بہیما، بہائم، کیٹلز والی، چپایوں والی ہیں. ہمارے اندر درندوں والی صفات ہے نا، اس سے ہمارے دل میں بڑائی کا، برتری کا جذبہ ہے. ہم پرومیننٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم دوسروں سے اوپر ہونا چاہتے ہیں. اچھے رنگ میں اس کو استعمال کریں تو انسان اسی کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں عزت پائے گا. برے رنگ میں استعمال کریں تو ہمارے اندر اسی کی وجہ سے پھر تکبر اور دنیا میں صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنا آتا ہے. اور جو دوسری کیفیت ہے بہیمت والی، اس کی وجہ سے ہمارے اندر محنت، جفا کشی کا جذبہ ہے. ہم مشکلات سے گزر جاتے ہیں، مختلف تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں، ہم پھر بھی برداشت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ اٹھانے کے لیے پوری قوت دی، اس کے اندر ایفرٹ ڈالنے کا، محنت کرنے کا جذبہ بھی دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کچھ بڑھنے کا بھی شوق ہے. یعنی انا پہلی چیز ہے جو بندے میں، صرف انسان کے اندر انا ہے، یاد رکھیے. اسی وجہ سے تو وہ بڑا، اور اس لیے تو وہ جنت میں جائے گا، اسی لیے تو اشرہ مبشرہ میں تھے، اسی لیے تو ابو بکر اور عمر کے بیچ میں معاملہ رہتا تھا کہ کون آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ برتری کا جذبہ بہت اچھا رکھا اللہ نے، لیکن ہم انسان اس کو غلط کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں. اگر ہم اس کو نہ پکڑتے، امانت کو نہ لیتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ آج نہ گناہ ہوتا نہ ثواب ہوتا. تو بہرحال اس سے ہمارے لیے ایک میدان کھلا ہوا دکھ رہا ہے کہ جتنا زیادہ ان چیزوں میں، اللہ کے معاملات میں محنت کریں گے، شوق اور جذبے کے ساتھ ان چیزوں کو لیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد وہ چیز ہے جو پیچھے خلافت کے ضمن میں آئی. انی جاعلن فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کے بارے میں خلیفہ کا لفظ آیا تھا، تو وہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، جس میں آزادی رائے تھی اور کام کرنے پہ اور دوسری مخلوقات پہ فوقیت کی بات تھی، وہ دے دی. اب جو اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے وہ بچ جائے گا، جو غلط استعمال کرتا ہے وہ پکڑا جائے گا. تو اس خوبصورت سے پیغام پہ صورت پوری ہوتی ہے. ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کی بات تھی، اللہ نے بتا دی. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ بات کا پہنچانا تھا. جس نے اس امانت کو تھامنا ہے وہ تھامے گا، اور جس کو نہیں تھامنا وہ رسم و رواج، خاندانی جکڑ بندیوں کا شکار رہے گا. تو وہ شوق سے رہے. اور کہاں ایک انسان اور کہاں اللہ کی بات. ہمیں اللہ تعالیٰ نے چوائس نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ یہ کر لو نہ کر لو، یہ تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے. بہت زیادہ باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. صرف یہ چند چیزیں نوٹ کر لیں کہ لی یو عزیبہ کا جو لام ہے، یہ لام عاقبت ہے. انجام بتایا جا رہا ہے کہ امانت کو اٹھانے یا اس کو نہ نبھانے کا انجام کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر جہنم کے اندر ڈال دے گا. اور ایسے لوگ جو کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان سے کچھ غلطیاں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ایک دو روایات بھی اسی آیت کے ساتھ آتی ہیں. صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں دو حدیثیں سنائی تھی، ان میں سے ایک کو تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا اور دوسری کا انتظار ہے. پہلی بات کیا تھی؟ کہ آپ نے فرمایا کہ اول رجال دین کے قلوب میں امانت نازل کی گئی، پھر قرآن اتارا گیا. اہل ایمان نے قرآن سے علم حاصل کیا اور سنت سے عمل حاصل کیا. یعنی اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری دی تھی کہ لوگ دین سیکھیں گے، اور ان کے دلوں میں اس کا بوجھ بھی آئے گا اور وہ اس کو قبول کریں گے. لیکن دوسری حدیث کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت سلب کر لی جائے گی. اللہ اکبر. اور اس کا کچھ اثر اور نشان ایسا رہ جائے گا جیسے تم کوئی آگ کا انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکا دو, تو وہ انگارہ تو چلا گیا مگر اس کا اثر پاؤں پر ورم یا چھالے کی صورت میں رہ گیا, حالانکہ اس میں آگ کا کوئی جز نہیں. یہاں تک کہ لوگ باہم معاملات اور معاہدات کریں گے مگر کوئی امانت کا حق ادا نہ کرے گا, اور امانت دار آدمی کا ایسا قحط ہو جائے گا کہ لوگ یہ کہا کریں گے کہ ہاں وہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی امانت دار ہے. اور میں اس کو کس اینگل میں سمجھ رہی ہوں آیت پڑھتے ہوئے حدیث کو, کہ جیسے 10 لوگوں کو کام دینا پھر آپ کہتے ہیں ہاں وہ ایک بہت کمیٹڈ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک حدیث بھی مجھے یاد جہاں آگے, اللہ کی نے فرمایا کہ انسانوں کی مثال اونٹوں کی طرح, ہر 100 اونٹ میں سے کوئی ایک اونٹ کام کا ہوتا ہے. تو اللہ نے انسانوں کو بھی مختلف لیول پہ رکھا ہے, لیکن کچھ لوگ کمٹمنٹ میں اتنے اچھے ہوتے ہیں. مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے اکثر لوگوں کا, تذکرہ بھی کرتی ہوں آپ کے ساتھ. آج بھی میں صبح ای میل چیک کر رہی تھی تو ہماری کلاس کے کوآرڈینیٹر ہیں وہ آج کل دوسرے ملک پاکستان میں ہے, اور جہاں نیٹ نہیں کچھ نہیں, آنے والے دنوں کا اسکیڈول, ٹائم ٹیبل, کون مائک لے گا, کون دے گا, جو ہوتی ہے وہ لکھ کے بھیج رہی ہیں. پہلے یہاں تو وقت پہ ایک دن پہلے بھیجنے کی ان کو مطلب انسٹرکشن تھی, وہاں گئی ہیں تو 2 دن پہلے بھیج دیتی ہیں سندیشے میں کہ شاید ان 2 دنوں میں مجھے کوئی نیٹ کا پرابلم نہ ہو جائے اور میں وہاں سے دے نہ پتا, احتیاطاً پہلے بھیج رہی ہوں. میں نے دیکھا کچھ لوگ دور جا کے اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ان کو یہ گلٹ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے یہ نعمت چھن نہ جائے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال امانت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ایک اور روایت نوٹ کر لیجئے گا, مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے, رسول اللہ نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جب وہ تمہیں حاصل ہو جائیں تو دنیا کی اور کوئی چیز تمہیں حاصل نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں. آپ ذرا بتائیں گے وہ 4 چیزیں کیا؟ آپ کہیں گے ایک ہے روٹی, کپڑا, مکان, گھر, گاڑی, بنگلہ. ہمارے ہاں تو خوش قسمتی یہی ہے نا, اور یہ 4 مل کے کہاں میں چین پڑتا ہے, پھر اس کو سجانے سنوارنے لگ جاتے ہیں. پہلے خالیات آتے ہیں, پھر گھر بناتے ہیں, پھر گھر سے جاتے ہیں, پھر اس کے آگے وہ تو میرا انتظار کر والی کیفیت ہے. لیکن 4 چیزیں ٹپس پہ لکھنے کی چیزیں, اتنی خوبصورت چیزیں کہ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں اس کو پھر کچھ اور نہ ملے تو کوئی افسوس نہ کرے. نمبر 1, بات کی سچائی, سچی بات کرنے کی توفیق مل جائے. پھر حسن خلق, اچھا اخلاق, اور لقمہ حلال, اور امانت میں خیانت نہ ہو. اللہ اکبر, ہمیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں سمجھ آتی کہ یہ کوئی خوش قسمتی کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اسی بات کو کہ پہاڑ ڈر گئے. ہم سورۃ الحشر میں بھی پڑھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اس کے بوجھ سے جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی موجود ہے سینس. پھر اسی طرح ہم پیچھے پڑ چکے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, سورۃ بنی اسرائیل میں یہ بات گزری کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے. ایک روایت حضرت ابن عباس سے ہے, تفسیر قرطبی میں اور ترمذی میں ہے, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان, زمین وغیرہ پر عرض امانت اور ان کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان و زمین کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو گئے, تو آپ اس بارے امانت کو اٹھائیں گے بیما اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے؟ آدم علیہ السلام نے سوال کیا, اللہ اے پروردگار وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ جواب ملا, اگر امانت کے اٹھانے میں پورے اترے یعنی اطاعت مکمل کی تو آپ کو جزا ملے گی, تو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی, اور اگر اس امانت کو ضائع کیا تو سزا ملے گی. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں اس کو اٹھا لیا. یعنی انسان جنت پانے اور اللہ کی رضا کو پانے کے شوق میں بھول گیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہوں, یہاں تک کہ بار امانت اٹھانے پر اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا جتنا ظہر سے عصر تک کا وقت ہوتا ہے. کہ اس میں شیطان نے ان کو اس لغزش میں مبتلا کر دیا جس سے وہ جنت میں نکالے گئے. یعنی جنہوں نے اس ایگریمنٹ پر سائن کیے تھے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آدم ابلیس کے پھندے میں آگئے. تو پتہ کیا چلا کہ انسان نتائج کو پانے کے لیے, بڑا خوبصورت نتیجہ پانے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کو نبھا جاتا ہے. یہ قرآن کا سفر بھی کچھ اسی قسم کا ہے. یقین کریں یہ سفر اس کو آسان لگے گا جس کی نظر نتیجے پہ ہوگی, اس کے پانے پہ نظر ہوگی. جب آخری انجام سامنے نظر آتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگتی. اسی طرح سورۃ الاعراف پہ ہم وعدہ الست کی بات پڑھ چکے, عہد الست جس کو بولتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ یہی امانت کی وہ پہلی کڑی تھی کہ دنیا میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو رب مانو گے, اور ایسا ہی انسان پھر مختلف بندشوں میں بندھا ہوا دنیا میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. كانت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 215 آیت نمبر 1 سے 14 سورۃ سبا. لیسن نمبر 215 آیت نمبر 1 to 14 سورۃ سبا. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ الذی, سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو, لہو ما فی السماواتی, اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں ہے, ولہ الحمد, اور اسی کی تعریف ہے, فی الآخرہ, آخرت میں, وہو الحکیم الخبیر, اور وہ حکمت والا باخبر ہے, یعلم, وہ جانتا ہے, ما یلج فی الارض, جو داخل ہوتا ہے زمین میں, وما یخرج منہا, اور جو نکلتا ہے اس سے, وما ینزل, اور جو اترتا ہے, من السماء, آسمان سے, وما یعرج فیہا, اور جو چڑھتا ہے اس میں, وہو الرحیم الغفور, اور وہ مہربان بخشنے والا ہے. وقال الذین کفروا,
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تاتین الساعہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت قل بلا وربی کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم لتأتینکم ضرور آئے گی تمہارے پاس عالم الغیب جاننے والا غیب کا لا یعزب عنہ نہیں کچھ پوشیدہ اس سے مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں اور نہ زمین میں ولا اصغر من ذلک اور نہ چھوٹا اس سے ولا اکبر اور نہ بڑا الا فی کتاب مبین مگر روشن کتاب میں مطلب یہ لوح محفوظ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اولئک لہم مغفرۃ یہی لوگ ان کے لیے بخشش ہے ورزق کریم اور رزق عزت کا یعنی عزت کے ساتھ ان کو رزق دیا جائے گا والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں معاجزین عاجز کرنے والے اولئک لہم عذاب یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے عذاب من رجز علیم دردناک عذاب سے ویر الذین اوت العلم اور جانتے ہیں وہ لوگ جن کو دیا گیا علم الذی انزل الیک کہ وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے هو الحق وہ حق ہے ویہدی الی صراط العزیز الحمید اور رہنمائی کرتا ہے غالب تعریف والے کے راستے کی وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا هل ندلکم کیا ہم خبر دیں تم کو علی رجل ایک ایسے آدمی کی ینبئکم جو تمہیں خبر دیتا ہے اذا مزقتم جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کل ممزق بالکل ہی ریزہ ریزہ انکم لفی خلق جدید بے شک تم نئی پیدائش ہوگے یعنی مطلب یہ کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں ایک نئی زندگی دی جائے گی افترا علی اللہ کذبا کیا اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ ام بھی جننا یا اس کو جنون ہے بل الذین بلکہ جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر فی العذابی عذاب میں، والدلال البعید اور دور کی گمراہی میں، افلم یرو کیا پس نہیں انہوں نے دیکھا، الی ما بین ایدیہم طرف اس کی جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض آسمان اور زمین سے، ان نشأ اگر ہم چاہیں، نخسف ہم دھسا دیں، بہم الارض ان کو زمین میں، او نسقط علیہم یا ہم گرا دیں ان پر، کسفا من السماء ایک ٹکڑا آسمان سے، ان نفی ذلک بے شک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لکل عبد منیب ہر ایک رجوع کرنے والے بندے کے لیے، ولقد آتینا اور بے شک دیا ہم نے، داؤد منا فضلا داؤد کو اپنے پاس سے فضل، یا جبالو اے پہاڑو، اوبی ماہو تصدیق کرو ساتھ اس کے، والطیر اور پرندے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور نرم کر دیا ہم نے ان کے لیے لوہا،
انعمل سابغات
اور بناؤ کشادہ زرہیں، وقدر فی السردی اور اندازہ کرو کڑیوں کے جوڑنے میں، وعملوا صالحا اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون بصیر بے شک میں جو اس کے ساتھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہوں، ولی سلیمان الریح اور سلیمان کے لیے ہوا کو، غدوہا اس کی صبح کی منزل، شہرن ایک مہینے کی، ورواحہا اور اس کی شام کی منزل، شہرن ایک ماہ کی، وأسلنا له عین القطر اور ہم نے بہا دیا اس کے لیے چشمہ تانبے کا، ومن الجن اور جنوں میں سے، من یعمل بین یدیہ جو کام کرتے تھے اس کے آگے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا ان میں سے، عَنْ أَمْرِنَا ہمارے حکم کی، نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ہم چکھائیں گے اس کو عذاب آگ کا، یعملون لہ ما یشاء وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، من محاریب قلعوں میں سے، وتماثیل اور تصویریں، وجفان اور لگن یعنی برتن، کل جواب تالاب جیسے، وقدور الراسیات اور دیگیں ایک جگہ رکھی ہوئی، اے ملو اعلی داوود شکرا، عمل کرو خاندان داؤد شکر بجا لا کر، وقلیل من عبادی الشکور، اور کم ہے میرے بندوں میں سے شکر گزار، فلما قدینا، پھر جب حکم صادر کیا ہم نے، علیہ الموت، اس پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہ خبر دی ان کو اس کی موت کی، الا دابت الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، یعنی دیمک نے، تاکل من ساعتہ، کھاتا رہا اس کا عصا، فلما خر، پھر جب وہ گر پڑا، تبینت الجن، معلوم ہو گیا جنوں کو، اللو کانو، کہ اگر وہ ہوتے، یعلمون الغیبہ، غیب کو جاننے والے، ما لبسوا، نہ وہ رہتے، فی العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب میں. بس جی، تلاوت سنیں گے یہاں تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أو به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحمد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 215 آیت نمبر 1 سے 14 سورة سبا لیسن نمبر 215 آیت نمبر 1-14 سورة سبا چند باتیں سورة کے بارے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم سبا کو دیکھیں گے سورة سبا ترتیب کے اعتبار سے 34 یعنی 34 نمبر کی سورة ہے سورة کا نام اسی کی آیت نمبر 15 لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ادھر سے ہے اور اس سے مراد وہ سورة جس میں سبا کا تذکرہ ہے یہ سورة مکی ہے اور 54 اس کی آیات ہیں 54 833 کلمات اور 1512 حروف ہیں 6 رکوع ہیں اس میں اس سورة کا بنیادی مضمون اس کا زمانہ نزول بتاتا ہے کہ یہ مکی دور کے درمیان کی سورة ہے جب اسلام کی دعوت نے لوگوں کو چوکا دیا ہر طرف طعنوں تشنیع مذاق ٹھٹھا شروع ہو چکا تھا ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ اس دعوت کو ناکام بنا دیں گھر گھر میں انقلاب آنے کے رنگ دکھ رہے تھے ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ اگر یہ دعوت پھیل گئی تو ہمارے ظاہری ماحول ہمارے معاشرتی رسم و رواج معاشی نظام کو دھرم بھرم کر دے گی اور ساتھ ساتھ ہمارے دل اور ذہنوں کی دنیا کو بدل دے گی یہ ایک ایسا رخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قرآن کی طرف آج بھی نہیں آتے کہ کہیں ہماری سوچ نہ بدل جائے ہم اپنے خاندان کے طور طریقوں سے دور نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز ہم سے کیا اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا بیان ہے اس کے بعد قیامت کے واقع ہونے کے اوپر کچھ اعتراضات تھے بلا و ربی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا قیامت آئے گی آ کے رہے گی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ عالم الغیب و شہادہ اس نے تمہاری ہڈیوں کو جمع کر لے گا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ناطے سے یہ بیان کیا کہ دنیا کی دولت کسی کو نقصان نہیں دیتی اگر وہ اس کا صحیح استعمال کریں لیکن پھر آخر میں ایک بڑی دلسوز کہانی بیان کی ایک ایسے ملک اور ایک ایسے علاقے کے لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے نعمتیں بہت ساری دی تھی لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور اللہ نے ان کو باتیں بنا کے رکھ دیا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناشکر لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں سے اس کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے تو آئیے سورت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سمجھیں گے مکی سورت ہے بہت ہی لائٹ ہے سمجھنے سے زیادہ دل پر لینے والی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الآخرتی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آخرت میں اور وہی بڑا دانا اور ہر بات میں باخبر ہے. الحمد کے لفظ سے سورت شروع ہوئی. قرآن پاک کی صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں. سورت فاتحہ ہم پڑھتے ہیں, یہاں بھی آپ دیکھیں گے, اگلی صورتیں آپ نوٹ کریں گے. ہم کا لفظ تعریف اور شکر دونوں معنوں میں آتا ہے. یہاں اس سے دونوں ہی معنی مراد ہیں. سارے شکر اللہ کے ہیں اور ساری تعریفیں اس کی ہیں, کیونکہ کائنات میں جو حسن دکھتا ہے اور کائنات میں جو کارآمد ہونا دکھتا ہے, پائیداری دکھتی ہے, ہماری چیزوں میں یا جمال ہوتا ہے یا کمال ہوتا ہے. یعنی یا وہ خوبصورت ہوتی ہیں, صرف ڈیکوریشن پیسوں کی طرح پڑی رہتی ہیں, یا کارآمد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حمد اس لیے ہے کہ اس نے جو چیزیں بنائی نہ صرف یہ کہ وہ خوبصورت ہیں بلکہ کارآمد ہیں. کوئی چیز نکمی نہیں اس قدرت کے کارخانے میں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کچھ دے کر اس کو کمال کے درجے پہ بنا کر ہمیں بتا دیا کہ جب بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں تو پھر اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے. لہذا دنیا میں کسی کے اگر گن گانے ہیں تو اللہ کی تعریفوں کے گن گالو جس نے یہ سب کچھ عطا کیا. ذرا غور کر کے دیکھیے آسمان زمین میں کیا کچھ ہے اور کس طریقے سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لیتا ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بظاہر یہ جملہ یہاں قرآن پاک میں موجود ہے, لیکن یہ وہ تعریف ہے جو قیامت کے دن جنت میں جانے والے کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی تعریف فی الآخرہ آخرت میں بھی ہوگی. یہ کہاں ہوگی؟ ہم پیچھے پڑھ چکے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو پہلا جملہ ان کی زبان پہ کیا آئے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی, جس نے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دی کہ ہم جنت میں جاتے. ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ جنت میں جاتے. اسی طرح سورۃ زمر کی آیت نمبر 74 میں آتا ہے, جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. ساری تعریفیں اس کی ہیں جس نے ہم سے کیے ہوئے وعدوں کو سچا کیا. آج دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی کا کوئی وعدہ سچا ہو جائے تو ہم اس کے گن گاتے ہیں نا. اللہ کی ذات کی تعریفیں دنیا سے نکل کر قیامت کے میدان میں کیوں پھیلی؟ کیونکہ اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. اسی طرح سورۃ فاطر کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے, جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اسخب عنا الحزن. ساری تعریفیں اس کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. تو زندگی میں, دنیا میں, غموں خوشیوں میں, جہاں جو کچھ ملے اللہ کا شکر ادا کریں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اس کو خوب پتہ ہے کیا کتنا ہونا چاہیے اور کیا کہاں ہونا چاہیے. ہم بعض دفعہ کائنات کے نظام کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. ہمیں اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے دی. بس آپ دیکھیے کہ اگر بارش کی مقدار تھوڑی بڑھ جائے تو ہم جی نہیں سکتے, سورج تھوڑا سا ہمارے قریب آ جائے تو جل کے راکھ ہو جائیں, چاند تھوڑا بڑا ہو جائے تو ہمارے موسم بدل جائیں. تو لہٰذا اللہ کے یہاں الخبیر ہونے کی بات کر کے بتا دیا کہ وہ ہر بات سے باخبر ہے, اس کو پتا ہے اس کا ہر کام, ہر چیز. تمہاری تقدیریں, تمہارے معاملات حکمت اور دانائی کے ساتھ کیے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. کیا داخل ہوتا ہے زمین میں؟ سوچیے زمین میں کیا کیا جاتا ہے. بارش کے قطرے جاتے ہیں, بیج جاتا ہے, مردے جاتے ہیں. زمین کے اندر آپ دیکھیے کہ پانی ہے, معدنیات ہیں, ہر وہ چیز جو اوپر سے آتی ہے وہ نیچے گرتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کو میں جانتا ہوں جو زمین کے اندر جاتی ہے. اور وما یخرج منہا, جو اس میں سے نکلتی ہے. نکلتا کیا زمین میں سے؟ فصلیں اگتی ہیں. آپ خود ہی اس کی لسٹ بنا سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیچے جاتی ہیں اور کچھ اوپر آتی ہیں. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آپ کو پتا ہے جیولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کو تیل نکالنے میں اتنا پیسہ نہیں لگتا, محنت نہیں لگتی جتنا تیل ڈھونڈنے میں لگتا. اس کے لیے وہ اتنی محنت کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے ایک جگہ کو وزٹ کیا تو ہمارے ساتھ جو برادر تھے وہ بتا رہے تھے کہ اتنا پیسہ لگتا ہے صرف ان آلوں کے ذریعے سے یہ دیکھنے میں کہ زمین میں کہاں تیل ہے.
پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اوپر مارکس لگاتے ہیں اس جگہ میں ادھر ہے, لیکن ہوتا کیا دھوکا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جس وقت ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ تیل ادھر ہوتا ہے, بعد میں جب ہم کھدائی کرتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ وہاں سے غائب ہو کے کہیں اور چلا گیا. آپ کو تو اللہ نے خود خود کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ زمین کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے. کبھی انسان اپنی اوقات کو دیکھے. میں اگر آپ سب سسٹر سے کہوں نا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا چیز کہاں پڑی ہے, تو 100% شاید کوئی بتا سکے. وہی بتائے گا جس کے پاس بڑی نپی تلی گنی چنی ہوگی. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری پینٹری میں کتنے مسالے کے ڈبے پڑے ہیں, پھر لے آتے ہیں وہ, پھر دیکھتے ہیں یہ تو پڑا ہوا تھا, یہ دال تو پڑی تھی, یہ چاول تو پڑے تھے. ہماری کیا طاقت ہے اور پھر بھی ہم اللہ کی بات نہ مانیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں پہلے سمجھائے پھر مانیں گے, حکمتیں بتائے, اللہ ہم سے مشورے لے, یہ کرو کہ نہ کرو. نہیں, اس کے مقابلے نہیں کر سکتے تم. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ, اور وہ خوب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. وہ مجرموں کو فوراً سزا نہیں دیتا. کئی سال لوگ بغاوت کرتے رہتے ہیں, دندناتے پھرتے ہیں, وہ سزا نہیں دیتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. قابو سے باہر ہے؟ نہیں قابو سے باہر, لیکن یہ اس کی شان رحیمی ہے کہ پکڑنے کے باوجود مہلت دیتا ہے کہ کوئی بندہ دن کا گناہگار رات کو شرمسار ہو کے آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں, اور رات کا گناہگار دن کو واپس آ جائے. اللہ کی ذات اس پہ نظریں رکھی ہوئی ہے. آج دنیا میں بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی دیکھیں تو چوروں ڈاکوؤں کو لوگ نہیں پکڑ سکتے. شاید چھوٹے ملکوں میں تو کچھ نہ کچھ جلدی پکڑا جاتا ہوگا کیونکہ چوریاں کرنے والے بھی دیسی طریقوں سے کرتے ہیں, لیکن ویسٹرن کنٹریز میں چور بھی اتنے آرگنائز طریقے سے چوریاں کرتے ہیں کہ پولیس ان کو پکڑ نہیں سکتی. اللہ کی ذات کل قیامت کے دن سب کو لا کے کھڑا کرے گی کہ کہاں تم نے کیا غلطی کی, کہاں تم سے کیا خرابی ہوئی. تو اللہ کی اس دنیا میں کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کر جائے اور اس کو پتا نہ چلے, کوئی کچھ کرے, ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے. تو لہٰذا تم اس کے تحمل پہ, اس کی رحمت پہ قیاس نہ کرو بلکہ اپنے اعمال کو درست کرو. پھر آگے سے وہ مطالبہ جو مشرکین مکہ کا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا کہ قیامت اگر آنی ہے تو آ کے دکھا دے, پھر آ کیوں نہیں رہی, اتنی نسلیں گزر گئیں قیامت قیامت کی باتیں کرتے. تو جواب دیا گیا ان کو ان کی بات کے بعد, وقال الذین کفروا, اور کہا کافروں نے, یعنی کفار کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, لا تأتین الساعة, ہم پر نہیں آئے گی قیامت. کیا کل ہی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں, کھول کھول کے لوگ کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ شدت سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی قیامت, حالانکہ قل, آپ فرما دیجئے, بلا ربی, بلکہ کیوں نہیں, قسم ہے میرے رب کی. یہ قسم کا لفظ ہے واو کا ادھر, اور سیگا بھی تاکید کا ہے, اور پھر اس میں لتأتینکم کی جو لام ہے یہ تاکید کی ہے کہ کیوں نہیں. اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو ضرور بل ضرور قیامت آئے گی, شیور شارٹلی قیامت آئے گی. اور کون لے کے آئے گا؟ عالم الغیب, غیب کو جاننے والا. کیونکہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, نہیں چھپی ہوئی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں, ولا اصغر من ذلک, اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز, ولا اکبر, اور نہ کوئی بڑی چیز, الا فی کتاب مبین, مگر ایک کھلی کتاب میں روشن ہے. مراد کے کہ قیامت آ کے رہے گی. کفار مکہ قیامت کے منکر تھے, آج بھی لوگ منکر ہیں. ہمارے ہی ارد گرد جتنے کافر آپ کو دیکھیں گے وہ ان میں سے میجورٹی قیامت کو نہیں مانتے, اور انکار کرنے میں شدت بڑی برتتے تھے, بڑے وسوخ سے کہا کرتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی شدت سے ان کا رد کیا کہ کہہ دیجئے قیامت ضرور آئے گی, اور اللہ کی قسم جس نے یہ سب کچھ کیا ہے قیامت آئے گی, اور آنے کے بعد مریں گے مٹیں گے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عالم الغیب جو, یہ بہت ہی قابل توجہ ہے, کیونکہ یہ مشرکین یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو کس کی ہڈیاں کدھر, کس کا گوشت کدھر, کوئی آج سے 100 سال پہلے مرا, کوئی اس کے بعد مرا, کیسے پتا چلے گا کون دفن ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ عالم الغیب, غیب کو جاننے والا, اس کو پتا ہے کہ کس کا گوشت کدھر ہے, کس کی راکھ کدھر ہے. وہ ہوا کے جھونکوں کو حکم دے گا کہ ان سارے ذروں کو جمع کر دو اور دوبارہ ایک وجود میں لے آئے گا, اس کے لیے کیا مشکل ہے. اس کی صفات بہت اعلیٰ ہیں، اس لیے اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرو. تم فکر کرو کہ جو تمہارے دلوں میں پڑا ہوگا اگر اللہ نے اس کو کھول دیا قیامت کے دن تو کیا ہوگا. کیونکہ سورہ زلزال میں بھی آتا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ مثقال وہاں بھی اور یہاں بھی جو لفظ ہے، سا قاف لام سے ثقل، بوجھ کو کہتے ہیں، بھنگے برابر، ہلکی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بارش کے بعد جو چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں، اتنی سی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں. اور آپ جب فال سیزن میں پتوں کو دیکھتے ہیں، ایک ایک پتے کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ کی ذات ان سب کو جانتی ہے. فرمایا کہ وہ جو حکم دے گا تمہیں اس کو ماننا پڑے گا. آپ دیکھیے کہ اصل بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں، جو حق تھا اس کی قدر کا. اللہ تعالیٰ قیامت کیوں لائے گا؟ اب اس کی علت بتائی جا رہی ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کیوں آئے گی. لِيَسْيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ اللہ جزا دے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یہ ہے قیامت برپا کرنے کی حکمت، کیا لوگوں کو نیکیوں کے بدلے نہ دے. پیچھے اب دیکھیں لَتَأْتِيَنَّكُمْ میں لام تھی، اب یہاں لِيَسْيَ، یہ بھی لام عاقبت ہے، یعنی انجام علت ہے. وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ضرور آنی ہے اور آئے گی کیوں؟ تاکہ ریزلٹ دیا جائے. دیکھیے کوئی پڑھتا رہے اور اس کو ریزلٹ نہ دیا جائے، اور ریزلٹ نہ ملے تو اگلی کلاس میں نہ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے اللہ کے حکموں پہ عمل صالح کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اپنے آپ کو جوڑے رکھا، ایسے لوگوں کو اللہ جزا دے گا. اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور اس کے کریم ہے. اور اس کے برعکس والذین سعوا فی آیاتنا معجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جو بدبخت کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا کر ہمیں ہرا دیں، یہی ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجلنا منہم، یہ کون سے لوگ ہیں جو آیتوں کے معاملے میں اللہ کو عاجز کرتے ہیں، جو آیتوں کو غلط ثابت کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو مولویوں کی سختی ہے، اور پردہ تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو دل کا ہوتا ہے اور دل سے ہی صاف ہیں، اور کفر اور اسلام کی کیا بات کرنی، بس عمل اچھے کرتے جو اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے گا جنت میں. یہ ہے اللہ کی آیتوں کو مقابلے میں لانا. آپ دیکھیے کہ گزرتے ہوئے حالات کے مطابق جب انسان اللہ کے دین کو اپنے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے تاویلات کرتا ہے، تو اصل میں وہ زبانیں حال سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کہ میں اللہ کے حکموں کو بدل رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. بہت زیادہ انٹلیکٹ کا زور ہے آج کے دور میں بھی. آپ دیکھیے کہ لوگ ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ کہنے میں کہ جی یہ احکامات ہیں، مولویوں کی سختی ہے، اللہ نے تو کچھ نہیں کہا، اور سود تو آج کے جائز ہے، اور سور تو آج کل ویسے ہی صاف ستھرا ہو گیا، اور شراب تو پہلے گلے سڑے پھلوں سے بنتی تھی، اب تو بڑی پیسچرائز قسم کی اور ڈسٹلڈ واٹر سے بنتی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا، یہ ساری کوششیں ہماری آیتوں کو دکھانے کی ہیں. کوئی بات نہیں ہمیں کر سکتے نیچا، ہاں ایسے لوگوں کو رجز علیم دردناک عذاب ملے گا. یہ لوگ رات دن جو کام کرتے ہیں ان کو اس کی جزا ملے گی. یہ جو لفظ یہاں معجزین ہے، اس کے بارے میں رامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو مغلوب کر دے اور اس سے آگے بڑھ جائے، تو عربی میں کہا جاتا ہے آجزہ و آجزا اذا غالبہ و سبقہ، یعنی اس نے اس کو اس وقت عاجز اور مجبور کر دیا جبکہ وہ اس پر غالب آ گیا. تو لہذا امام راغب کہتے ہیں کہ کسی کو عاجز کر دینا مراد ہوتا ہے معجزین سے. اسی طرح ایک اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے، یعنی اپنے گمان کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عاجز کر دینا چاہتے تھے لیکن کر نہ سکیں گے. اللہ اکبر، بار بار ایک ہی بات ہے، مت اللہ کے مقابلے پہ آؤ، ورنہ رجز علیم دردناک عذاب ہے. رجز وہ عذاب ہوتا ہے جس کو دیکھ کر گھن آئے. ایک لفظ ہوتا ہے رجز، گندگی، فلتھ، ٹریش، کچرا، بدبودار چیزیں، اور دوسرا رجز اسی کے ساتھ ملتا جلتا لفظ. اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ باتیں بتاتے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جانتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے عین وہی حق ہے، اور عزت والے سب خوبیوں سرا اللہ کا بتایا ہوا راستہ دکھاتا ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، پیچھے چونکہ رجزن علیم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی وعید دی جو اللہ کے حکموں کو بدلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو من ہے نا وہ بیانیہ ہے، بیانیہ کا مطلب یہ کہ جو عذاب ان کو دیا جائے گا وہ معمولی قسم کا نہیں ہے، بڑا شدید اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اپنی شدت کے باعث لرزا دینے والا عذاب ہوگا، پے در پے جھٹکوں والا عذاب ہوگا۔ اور اس کے برعکس اب یہاں لفظ آتا ہے وہ یرا، یرا کا لفظ جو ہے نا یہاں یا لمو کے معنوں میں، اولو العلم سے مراد ہے یہاں صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے ایمان والے، یہ اہل کتاب کے وہ علماء جو قرآن پر بھی ایمان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ جہاں لوگ ان آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہاں ہی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیش کر دیتا ہے کہ جو لوگ ان آیتوں کو علم کی بنیاد پہ مان رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن کا پڑھنا ایک ہے علمی پڑھنا، اور ایک ہے کچھ نہ پڑھے ورڈ جھٹلا دینا۔ کبھی آپ عام محفل میں خواتین کو باتیں کرتے دیکھا کریں، شاید ان کو صحیح مخارج سے پڑھنا بھی نہیں آتا اور قرآن کے مسئلوں پہ یوں کیلو کال کر رہی ہوتی ہیں، اور نہیں نہیں میرا نہیں دل مانتا ایسا ہوگا، میں نہیں مان سکتی ایسا ہوگا۔ یہ بات کی جا رہی ہے ادھر کہ علم والے تو جو ان کو علم ملتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ چیزیں کرتے کہتے ہیں، وہ تو ڈرتے ہیں کوئی بات زیادہ کرے، قول سدید سے زیادہ بڑی نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگ کیلو کال کرتے، حجتیں بیان کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بغیر علم کی باتیں کرتے ہیں۔ جو علم کے ساتھ اس کتاب کو لے گا اسی کو یہ کتاب راستہ دکھائے گی، صراط العزیز الحمید، خوبیوں والی ذات، تعریف کیے ہوئے رب کا راستہ دکھائے گی۔ یہ ہے سبیل الجنہ، سبیل الخدا، سبیل اللہ، وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے جائے، وہ ذات جو اپنی شان میں تعریف اور ستائش والا ہے اس کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ علم کا راستہ بظاہر کٹھن راستہ ہے، لیکن بندے کو واقعی عزت کی طرف لے جاتا ہے، تعریفوں کی طرف لے جاتا ہے، غلبے کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے انسان رب کے ساتھ جڑتا ہے، رب کو مانتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انسان کے اوپر خود اس کتاب کی وہ خوبیاں کھلنے لگتی ہیں کہ دنیا میں ہی اس کے کئی معاملے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ یہ مراد یہاں یہ کستارتن یہی ہے کہ توحید کا راستہ ان کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس وقال الذین کفروا، اور منکرین قیامت کہتے ہیں، کیا حل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں پتہ بتائیں اس شخص کا۔ یہ جو لفظ ہے نا ندلو، تو یہ دلالت سے ہے، حل ادلکم کا لفظ کہیں پڑھا آپ نے، کس نے کہا تھا؟ جی جی حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا تھا، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے جس کی پرورش کریں، وہی لفظ ہے، شاباش۔ حل ندلکم، کیا ہم بتائیں تم کو، علی رجل، اس شخص کے بارے میں، ینبیوکم، جو تم کو خبریں دیتا ہے یا خبردار کرتا ہے تم کو، کیا اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ ان لوگوں کا مذاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑاتے تھے اپنی محفلوں میں جا کے، کہتے تھے تمہیں بتائیں ذرا ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ جب مر کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، بالکل کٹ کے مر جاؤ گے، تو اس وقت تمہیں زندہ کیا جائے گا، یعنی ان کو مذاق لگتی تھی یہ بات، ٹھٹھا اڑاتے تھے اللہ کے نبیوں کا کہ اس طرح سے یہ بات کرتے ہیں، گویا کہ ناممکن بات ہے۔ لفظ دیکھیے دو دفعہ آیا، مزقتم اور ممزق، میم زا قاف اس کا روٹ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ کل ممزق سے مراد ہے جس میں انسانی کا ریزہ ریزہ ہو کر الگ ہو جانا، یعنی جب مریں گے، قبر میں چلے جائیں گے، سارا جسم گل سڑ جائے گا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں دوبارہ کر دیا جائے گا زندہ۔ تمزیق عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر پارا پارا اور ریزہ ریزہ کرنے کو، اشارہ وہی ہے کہ مرنے کے بعد قبروں میں انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا۔ انکم لفی خلق جدید، لو دیکھو ذرا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، یہ کوئی پاسبل چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی کی بات، افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ، یا تو اس نے یہ کہہ کر اللہ پر جھوٹا بختان لگایا ہے یا پھر یہ دیوانہ ہے، حالانکہ بات دونوں ہی نہیں۔ یہاں تک ان کا جملہ تھا، کہتے تھے یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، دیوانگی ہے، مجنو ہو گئے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کہا نہیں، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فی العذاب والضلال البعید، تو وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی کل عذاب میں مبتلا ہوں گے، آج گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے دو ٹوک انداز سے بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کفار مکہ کا یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، یہ ایسے جیسے کوئی آج کہتے ہیں کہ اس کا تو دماغی توازن بگڑ گیا، یہ تو جنونی ہو گیا اور اس کو تو عقل ہی نہیں اور بے تکی باتیں کرتا ہے۔ آج اس کا خوبصورت سا نام لوگوں نے رکھا فنیٹک، یہ دیکھو فنیٹک ہو گئے، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کی برین واشنگ ہو گئی ہے، یہ بس ان کے دماغ چل گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ رسول ایسی باتیں کرے گا؟ نہیں، تم ایسی باتیں کرنے والے اصل میں آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو عذاب ملے گا اور آج دور کی بہکی ہوئی باتوں میں پہنچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سے دلائل دے رہے ہیں، بالکل سمپل باتیں، یہ پیچھے گزر چکی اس لیے میں اس کی تفسیر کر ہی نہیں رہی، آپ لوگ اس کو کئی سورتوں میں پڑھ چکے، سورہ رات میں، سورہ ہجر میں، کہ کیسے مکہ والے مذاق اڑاتے تھے مر کے دوبارہ اٹھنے کا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کو دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جینا مشکل لگتا ہے، کیا تم پہلا نہیں حال دیکھ چکے؟ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے سے اور پیچھے سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے؟ دیکھو ذرا، اتنا بڑا آسمان ان کے اوپر ہے، چاروں طرف سے تم اس کے نرغے میں ہو، نیچے سے زمین، اوپر آسمان، بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تمہارے غلط کاموں کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہیں زمین نکل جائے یا آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرے، تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان نشنخ صف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ان پر چند ٹکڑے آسمان سے۔ ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب، در حقیقت اس میں کھلی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اس پہ؟ اتنے گناہوں کے باوجود انسان زمین کے اوپر چلتا چلتا ہے اور یہ زمین اس کو کچھ نہیں کہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دنیا میں غلط کام کرنے والے کی مثال اس لومڑی کی طرح کہ جس نے زمین کا کوئی قرض لینا ہے، لومڑی سمجھتے ہیں نا، فاکس ہوتی ہے جو، کہ اس نے زمین کا کوئی قرض دینا ہے اور وہ اپنی جان بچا رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے کہ میں زمین کو نہ دوں، لیکن ہانپ ہانپ کے چل کے جب ہانپ کے گری تو وہی زمین اس کی قبر بن گئی۔ دیکھا تھے تو ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ کبھی زمین پہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس پہ انسان غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے میں موت کے منہ میں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بھی زندگی دی ہوئی، کیا اس میں نشانیاں نہیں لیتے؟ لیکن کون لیں گے؟ عبد منیب۔ منیب کون ہے؟ راجع اللہ بقلبہ، اللہ کی طرف اپنے دل سے رجوع کرنے والا، تہے دل سے اللہ کی طرف جھکنے والا، جس کا دل دماغ اللہ کے آگے جھکاؤ، جو واقعی اپنے آپ کو اللہ کا سمجھے اور اس طریقے سے وہ کام کرے کہ اس کو دنیا میں اللہ کی ذات نظر آنے لگے، ورنہ یہ چیزیں ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھیے کہ جس کے دل میں تعصب نہ ہو، یا ہٹ دھرمی نہ ہو، ضد نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ سے ہدایت طلب کرے، اس کو ضرور آسمان و زمین کو دیکھ کر ہی ہدایت مل جاتی ہے، کہ جس ذات نے اتنے بڑے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، کیا وہ مجھے نہیں تھامے گا؟ کیا اس کے پاس میری ساری چیزیں نہیں ہیں؟ تو لہٰذا ایسے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ یہاں چونکہ بات ہوئی عبد منیب کی، اب آگے ایسے ہی دو بندوں کا تذکرہ، جس میں سے پہلے حضرت داؤد اور دوسرے سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہم پیچھے بھی سورت نمل میں پڑھا ہے، سبا میں اب پڑھیں گے، پھر آگے سورت سوات میں پڑھیں گے۔ ہم خلاصہ کریں گے ان آیات کا، پھر بعد میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں گے۔ فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَتْلَا، بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جناب سے بڑی فضیلت بخشی۔ کون سی فضیلت تھی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، پھر ان کو بادشاہت دی، اور تیسری چیز یہ کہ ان کے ہاتھوں میں آ کر لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور فضل عموماً دنیاوی چیزوں میں آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ عربی زبان میں بھی یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے فضلاً، مفعول کے طور پہ آتا ہے، اور دیا بھی کیسے، مننا، اپنی طرف سے دیا، یعنی ایک عبد منیب جس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ جس کو پا کر وہ اللہ سے ناراض نہیں، اللہ سے دور نہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں. یہ ساری چیزیں دیں اور ان کا حال کیا تھا، کیا کہا کرتے تھے، یا جی بالو ہم نے حکم دیا اے پہاڑو، اوی بی ماہو والطیر تسبیح کہو اس کے ساتھ مل کر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یہ لفظ اوی بی کیا ہے، جو منیب کا روٹ ہے وہی اوی بی کا روٹ ہے، اوب سے، اوب نوب منیب، یہ سب انیب منیب یہ سب ایک ہی لفظ کے مختلف طریقے کی باتیں ہیں. یعنی جھکو تم بھی اس کے ساتھ چلو، یہ اللہ کی طرف جھکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے نرم کر دیا، پیچھے ہم اس کی ڈیٹیلز پڑھ چکے کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پہاڑوں میں سے بھی اس کی آواز آتی. اب وہ لوگ جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں وہ آج کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ایسے ایک سر تھا اور ایسے ہی پانی کے گرنے کی آواز تھی. دیکھیے ہماری زبان بول رہی ہے نا، کیا اس میں طاقت، ایک گوشت کا لوتھڑا، تو جو ذات گوشت کے لوتھڑے کو بلوا سکتی ہے کیا وہ پہاڑوں کو نہیں بلوا سکتی؟ پھر پرندوں کی سوروں کو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو پرندے اپنی طور پہ باتیں کر رہے تھے. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں، اور بعض جگہ یہاں تک آتا ہے کہ جنت میں بھی حضرت داؤد سے فرمائش کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لحن داؤدی بہت خوبصورت تھا. ابو موسیٰ الاشعری ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے، بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو داؤد علیہ السلام کا لحن دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو جو دے دے. وَأَلَنَّا، أَلَنَّا کا لفظ کیا روٹ ہوگا، لام یا لین، روپے لین وہی روٹ ہے اس کا. أَلَنَّا سوف کر دیا، نرم کر دیا، ہم نے ان کو یہ سب کچھ دیا. لیکن یہ سب کچھ دے کر کیا کہا، وَعَنِمَ الْسَابِغَاتِمْ وَقَدْرٍ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا. بڑی بات ملے گی آپ کو اب ان صورتوں میں عمل صالح کی، بار بار اسی کی بات، اتنا کچھ دیا، اتنی عنایات، اتنا کچھ دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ. سابغات صبغتن کی جمع ہے، سواد سے نہیں، سین سے. زرہوں کو کہتے ہیں لوہے کی وہ کڑیاں جو پہنی جاتی ہیں. اصل میں یہاں لفظ پورا کہتا ہے زرو ان سابغات، پوری لمبی زرہیں جو لڑنے والوں جسم کو چاروں طرف سے لپیٹ لیتے ہیں، وہ لوگ تو تیروں کا یا تلواروں کا نشان نہیں پڑتا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. اور وَقَدْرٍ قاف دال را، قدرن فِي السرد، اندازے لگا کر ان کے حلقے بناؤ. یہ قدر کا لفظ جو ہے نا، قاف دال را، تنگی کے معنوں میں آتا ہے، قدور دیگوں کو کہتے ہیں. جیسے اس دور میں کھانا پکانے کے لیے بڑے بڑے لگن سے ٹائپ لگن ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھیں، ان کو وہ رکھ کے تو اس کے ساتھ یعنی کام کروایا کرتے تھے دوسروں سے. بعض نے قدر فی سرد سے تقدیر بھی مراد لی ہے، مراد کیا ہے کہ اندازوں کے ساتھ وہ یہ سارے کام کر لیتے تھے، اور جتنا کچھ یہ کرتے اس سے اپنے عبادت کے معاملات میں خلل نہیں آنے دیتے تھے. یہ بھی چیز قدر فی سرد کی بات کی گئی کہ دنیا کی نعمتیں ان کو اس طریقے سے نہیں آگے لے جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے. سرد کا لفظی معنی بننے کا ہوتا ہے، بننا، ویونگس، سویٹر بنتے ہیں نا. اور قدر یقدر تقدیر، اندازوں سے بنانا، مطلب کیا ہوا کہ زرہ کے بنانے میں اس کی کڑیوں کو متوازن اور متناسب بنانا، کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی کڑی نہ ہو، مضبوط بھی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو. یہ تفسیر کی ابن عباس نے اس کے بارے میں، اشارہ ہے کہ وہ جو لوہے کے ہتھیار بناتے تھے، ویپنز بناتے تھے، پیچھے ہم پڑھ چکے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے خود ان کو سکھائی تھی صنعت لباس بنانے کی، یہ سب بھی کرو، وَعَمَلُوا صَالِحًا اور نیک کام کیا کرو. کیا نیک کام ہوں گے ہتھیار بنا کر، نخطے شہریوں پہ ڈال دو، ملکوں کو ملکوں سے لڑاؤ تاکہ تمہارے ہتھیار بکے. یہاں دیکھیے نعمتوں کا صحیح استعمال فائدہ دیتا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بالکل ایک عام اتنے کے سپاہی تھے، بیت اللحم کے رہنے والے، یہودا خاندان کے تعلق رکھنے والے تھے. فلسطینیوں کے خلاف جب مارکہ ہوا تالوت اور جالوت کا، تو انہوں نے جالوت جو اس قوم کا سردار تھا اس کو قتل کیا، چنانچہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنے اور اسی سے ان کا عروج شروع ہوا. تالوت کی وفات کے بعد یہ وہاں کے حکمران بنے، اسی کی بیٹی سے ان کا شاید نکاح بھی ہو گیا، اور اس طرح سے یروشلم کو فتح کر کے اس کو اسرائیل کی سلطنت میں شامل کیا، اور انہی کی طور میں بنی اسرائیل کا عروج شامل ہوا، جس کی وجہ سے پھر چاروں طرف ان کے اوپر دولت آئی. اور کہتے ہیں اس دور میں عدل، انصاف، خدا ترسی اتنی تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ وہ جو خرابیاں ہم ان کی آج کل دیکھتے ہیں آگے پیچھے جو پڑھتے ہیں وہ ساری دور ہو گئیں. انی بما تعملون بصیر، ہم جو تم کر رہے اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی تم حکمران ہو، یہاں اب حضرت داؤد ایک حکمران کے طور پر بھی ہیں کہ اللہ نے اگر تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس سے تم جو کچھ کر رہے ہو ہم اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. اور آل داؤد صرف دنیا کے کاموں میں نہ رہ جاؤ بلکہ نیکیوں کے لیے بھی وقت نکالو، کوئی اچھا کام کرو گے تو فائدہ ملے گا. اتنی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہاں اچانک ایک دم موضوع پلٹتا ہوا کیوں دکھتا ہے؟ نہیں، مکہ والے اور آج والے، ہمیشہ دولت والوں نے ہی نبیوں کی باتوں کا انکار کیا. جتنا انسان دنیاوی ترقی کرتا جاتا ہے اتنا اس کو قیامت ناممکن لگتی جاتی ہے. تو اللہ نے یہاں حضرت داؤد کی مثال دے کے سمجھا دیا کہ دیکھو داؤد تو نہیں بگڑے، ان کے دماغ میں تو نعوذ باللہ کوئی خلل نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوگا، ہمیں دلیل دیجئے اور ہم نہیں مانتے، اور جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو لہٰذا ہم سب بھی اس کے لیے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں کہ جب تک بندہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا رہتا ہے وہ نعمتیں اس کو نقصان نہیں دیتی. یہاں تک تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آگے حضرت سلیمان کے ساتھ پھر حضرت داؤد کی کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أو به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ سورہ احزاب کمپلیٹ ہوئی, سورہ سبا سٹارٹ ہوئی. کیا فیلنگز ہیں ان سورہ کے ساتھ؟ یہ بہت خوبصورت سورتیں ہیں, بہت ہی زیادہ اچھی اور پیاری. میرے سامنے یہ آیت آ رہی ہے, آیت سورہ احزاب کی. تھوڑی سی کیونکہ اتنا ٹائم صرف 3-4 منٹ ہی لوں گی میں. آیت نمبر 70 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ڈرو اللہ سے اور کہو بات درست. پھر آگے ہے, یصلح لکم اعمالک, اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی, اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. اور جو کوئی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی, تو تحقیق و کامیابی پائے گا, بہت بڑی کامیابی. تو یہ کیونکہ پچھلی سورہ احزاب میں بھی سچ بات کرنے کا حکم دیا, اور سب سے بڑی بات کہ سیدھی بات کریں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر دیکھیں ایک کام ہم سیدھا کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے اصلاح, اعمال کی اصلاح ہوگی, اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. یقین کریں واقعی آپ تھوڑی سی شروع میں مشکلات آتی ہیں, اگر جو مشکلات آتی بھی ہیں وہ ہمیں پختہ کرنے کے لیے, ہمیں پکا کرنے کے لیے آتی ہیں. تو اس پہ کیونکہ جیسے ہم نے سورہ البقرہ کی آخری آیت ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے منافقانہ رویے سے بچیں, یہ جو آخری سورہ عذاب کی آخری آیت ہے, تاکہ عذاب منافق مردوں. اور یہاں پہ دیکھیں سب کو نہیں کہا, الناس نہیں اسپیشلی, مطلب اس میں مینشن کیا ہے مرد اور عورت, مشرک مرد اور عورت. اور جو مہربان ہو جائے, اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے مرد اور مومن عورتوں پر جو ایمان لانے والے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی سورہ سبا کا سٹارٹ ہوا, اتنا خوبصورت ماشاءاللہ, الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تعریف اسی کی ہے, زبان کی درستگی عمل بھی درست کرے گی, بالکل صحیح بات ہے. تو سورہ سبا بہت خوبصورت سورت ماشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آیت نمبر 3 میں جو اس کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے نا, کہ ایک چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, لا یعزب عنہ مثقال, نہیں چھپی اسے برابر ذرے کے کوئی بھی آسمان و زمین میں, اور نہ چھوٹا ذرے اور نہ بڑا, مگر ایک کھلی کتاب میں واضح ہے. جو ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے, بہت خوبصورت ہے. اور جنہوں نے رشا کتاب, جی بالکل بالکل, کتاب کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہوگا تو الحمدللہ ہر چیز آپ کے ساتھ مضبوط ہوگی. اگر آپ غلط کاموں میں کریں گے تو اس کے لیے عذاب بھی. دیکھیں دونوں چیزیں آ رہی ہیں, روشن کتاب, جی کیونکہ دونوں چیزیں دیکھیں اللہ پاک بتا رہے ہیں, اگر آپ اعمال کرتے ہیں نیک تو اس کے لیے کیا ہے, مفرد بھی ہے, رزق کریم بھی ہے. اگر آپ حد سے بڑھنے والے ہیں, سرکشی کرنے والے ہیں, فحاشی بے حیائی کی طرف جانے والے ہیں, ان چیزوں کو اگنور کرنے والے ہیں, تو اس کے لیے بھی بدترین دردناک عذاب. ابھی تو یہ بتایا جا رہا ہے نا, آگے اس کی اور زیادہ ڈیٹیل سے بتا کہ ہم نے تھوڑا پیچھے پڑھا بھی ہے کہ کتنی سخت آیات ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے. اور یہاں پہ آگے دیکھیں تھوڑا سا, آیت نمبر 9 پہ آ جائیں, اگر ہم چاہے ہم دنسان دیں ان کو زمین میں, یا ہم گرا دیں ان پر کچھ ٹکڑے آسمان سے, بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے. سوری آئی ایم یوزنگ فون, مائی کمپیوٹر از ناٹ وتھ می. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ کوشش کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے لیے. بس یہ کوشش کریں کہ جو ہم نے سیکھا ہے اللہ پاک اسے ہمیں قبول کرنے والا بنائے اور باعمل بنائے, یہ ہم سے زیادہ ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں, ایک جو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے, اس میں دیکھیں کہ ان کی کیا مطلب کوالٹیز تھی. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بریک کے اینڈ میں انشاءاللہ باقی جو ہمارا پارٹ رہا ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ابھی ایسا ہے کہ آپ 15 منٹ کی بریک لے لیں, بریک کے فوراً بعد جو ہے ہمارا جو رہتا ہے تو اس کو ہم جو ہے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری مولا تیری تلک صدا اس کار خانی نے میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کو
خدایا معاف کر دے الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن لأوائلنا وأواخرنا ادعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
يوجهنا الله تعالى أنزله
عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هي يعرضها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هي يعرضها الأمة بنا
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني منها
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ہیں آپ سب لوگ اور کیسا گزرا آپ کا دن کل تفسیر کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے خوبصورت دن اور نئی منزلیں سورہ الاحزاب ختم اور سورہ سبا شروع اور کہانی کے انداز میں بہت ہی خوبصورت سورہ ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیسن کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ آیت نمبر 12 سے سورہ سبا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اینڈ پہ ریکیپ کریں گے تو آپ سب لوگ بریک سے مجھے امید ہے سارے ماشاء اللہ آئی ڈیز نظر آ رہی ہیں کہ آپ لوگ واپس آ چکے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی ہے کہ پورے ایک گھنٹے کی تفسیر ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ پہ پھر بات کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں اپنے عمل کے لیے ملتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ دین اور دنیا کی نعمتیں دونوں ایک ہی انسان کو مل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دونوں چیزیں دیں۔ دوسری چیز کہ کسی کو نہیں پتا کہ کوئی خیر کس وقت اس کو مل جائے گی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ادنا سپاہی تھے لیکن ایک ہی کام ان کے لیے ترقی کا زینہ بنا۔ اسے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا لے جو میرے لیے کامیابی کے راستے آسان کر دے۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہیں بناتے تھے، تو دستکاری جس کو ہینڈی کرافٹ کہہ لیں یا اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، یہ کوئی عیب نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً کچھ پیشوں کو عیب دار پیشے سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے بس فلاں تو موچی ہے، وہ تو نائی ہے، وہ تو للاری ہے، اس طرح کی باتیں، یہ درست چیز نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو اس میں ہم نے دیکھا، قدر فی سرد میں، کہ ہر حلقے کو وہ ایک جتنا رکھتے تھے، تو اس سے کاموں میں خوبصورتی، یعنی صنعت ہو یا دین کا یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اس کو خوبصورتی اور حسن کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ چیز بھی ہمیں اس میں سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز پڑھ کے سنا دیتی ہوں، ایک واقعہ کہ کیسے ان کا یہ کام شروع ہوا۔ حافظ ابن عساکر کی ایک روایت ہے کہ حضرت داؤد اپنی خلافت اور سلطنت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں وغیرہ میں جاتے اور ہر طرف سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ اس ایک چھوٹا سا عمل لکھ لیں کہ اپنے لیے انسان کو یہ بھی فکر رکھنی چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور گاہے بگاہے لوگوں سے رائے یا فیڈ بیک لینا چاہیے۔ چونکہ داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں عدل اور انصاف بہت تھا، سب لوگ عیش اور آرام سے گزارا کر رہے تھے، کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے وہ جس سے سوال کرتے وہ داؤد علیہ السلام کی مدح و ثنا اور عدل و انصاف پر اظہار تشکر کرتا۔ پھر ہم اپنے لیے سوال یا ایک غور طلب نقطہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم تو حکمران نہیں ہیں کسی ملک کے، لیکن کیا آج کے حکمران اپنے بارے میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کسی سے؟ اور اپنے آپ کو بھی نوٹ کیجئے، آپ کسی بھی ادارے کے بڑے ہوں، کوئی بھی کام کرنے میں آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوں یا اور کچھ نہیں، تو گھر داری کے معاملے میں ہی آپ دیکھیے تو کتنے لوگ ہیں جو اس کا کانفیڈینس رکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھ سکیں کہ کیا میں اچھی بیوی ہوں، اور اسی طرح سو اور۔ لیکن انسان کو اپنی ممکن حد تک اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، اور پھر اگر کبھی موقع بنے تو ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ بتائیں کہ میں آپ کے خیال میں کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ جب حضرت داؤد اس کام کے لیے نکلے تو فرشتہ ان سے ملا، اور حسب عادت انہوں نے اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے کہا، داؤد بہت اچھا آدمی ہے اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بھی بہتر ہے، مگر اس میں ایک ایسی عادت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ کامل ہوتا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اگر یہ عادت بھی نہ ہوتی تو پھر کامل ہوتے، مراد یہ ہے کہ جو اچھے تو ہیں ہی لیکن پھر ان میں کوئی عیب نہ رہتا۔ پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے، حضرت داؤد نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے، تو فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال سے لیتے ہیں، بس یہ چیز تھی، ورنہ اس کے بغیر وہ کامل بن جاتے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ کی طرف الحاح اور زاری اور دعا کے اہتمام کیا اور کہا کہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ سے مزدوری کروں اور اس کی اجرت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کروں، مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور ان کو سازی کی صنعت سکھا دی اور پیغمبرانہ اعزاز سے دیا کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا تاکہ یہ صنعت بہت آسان ہو اور تھوڑے وقت میں یہ اپنا گزارا پیدا کر کے باقی وقت عبادت اور امور سلطنت میں لگا سکے۔ آج کتنے ہیں جو اپنے بارے میں یہ فکر رکھتے؟ تو بہرحال جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، تو اس سے مسئلہ ایک نکلتا ہے کہ حکمران یا خلیفہ وقت، چاہے وہ کل کے ابو بکر اور عمر ہوں یا آج کے لوگ ہوں، وہ اپنے گزارے کے لیے شرن بیت المال سے لے سکتے ہیں، کھائیں گے کہاں سے، اور اگر کمانے کھانے میں لگ گئے تو وہ ذمہ داریاں کون پورا کرے گا؟ لیکن اگر کسی کے پاس گزارے کی کوئی صورت ہو، کوئی اور ذریعہ آمدن ہو تو نہ لے، تو یہ چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اس کو فائدہ دینے والی ہوگی۔ حضرت سلیمان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنے خزانے کھولے اور بہت کچھ تھا، تو ان کو کہا کہ آپ بیت المال میں سے بھی جو لینا چاہیں لے لیں، آگے ہم پڑھیں گے فمدن او امسک بغیر حساب، اور یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ جس قدر بھی آپ لے لیں گے آپ پر کوئی اس کا حساب بھی نہیں ہوگا جتنا خرچ کریں، لیکن انبیاء کرام چونکہ ایک اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں تو وہ پھر رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح یہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز ہمارے لیے توجہ کی، اور وہ کیا کہ جتنے بھی اہم فن ہے نا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے لوگوں کو سکھائے، مثلا کشتی بنانا، حضرت نوح علیہ السلام وسنا الفل کبھی آئیونینا، ہم پیچھے بڑھ چکے ہی آئے کہ ہمارے سامنے کشتی بناؤ، یہاں حضرت داؤد کا تذکرہ آ گیا. اسی طرح طب نبوی یہ کتاب ہے بہت ہی معروف ہے، امام حدیث ہیں شمس الدین الذہبی، تو وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے جتنی اہم اور ضروری صنعتیں ہیں مثلا مکان بنانا، کپڑا بننا، درخت اگانا، کھانے کی چیزیں تیار کرنا، نقل و حمل کے لیے پہیوں والی گاڑیوں کا بنانا، یہ سب صنعتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کرام کو القا کی تھی. کیونکہ میں بھی کبھی سوچتی ہوں کہ پہلی دفعہ لوگوں کو کیسے خیال آیا ہوگا، تو انسانی ضروریات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو کہ ظاہر ہے کہ صاحب وحی ہوتے تھے ان کے ذریعے سے دیا گیا. پھر ایک اور چیز اس واقعے میں یہ جو پہاڑوں کے ساتھ بولنے کی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بازگشت تھی، آج سائنس میں بھی اس کو ایکو کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہم تنگ کمرے میں جا کے بولتے ہیں تو وہ ریپیٹ ہو کے ہمارے پاس آتی ہے، کسی گنبد کے پاس اب کھڑے ہو کے بولیں. تو بعض نے معجزوں کا انکار کرتے ہوئے اس کو ایکو کہا تو درست بات نہیں ہے، کیونکہ ایکو ہوتا تو یہ کوئی بڑی بات تھوڑی تھی. تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے انبیاء کرام کی زندگیوں میں سے ہمارے لیے نصیحت کا پہلو کھول دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے فائدہ مند کر کے اپنے لیے بھی عملی باتیں لے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگیاں پڑھ کے ہمیں واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان تھے. اور آپ دیکھیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا، آپ کو اس پوری صورت میں یہ چیز بہت ملے گی، اسپیشلی حضرت داؤد اور سلیمان کے قصوں میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل اچھے کرو، کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تو اب ان کو کرو، ساتھ نیک کام بھی کرو، تزکیہ نفس بھی کرو. اچھے کام کرتے رہو گے، دنیا کے اندر رہو گے، کوئی نقصان تمہارا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کی ذات نے آپ کو دے دیا. اب اس کے بعد آگے سے بیٹے کی بات شروع ہوتی ہے، اور وہ ہیں سلیمان، آیت نمبر 12. ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان کے لیے ہوا، یہ جو لفظ ہے ریح ہوا کو کہتے ہیں، آرام سے چلنے والی ہواؤں کو کہتے ہیں، ٹھنڈی یعنی اسموتھلی چلنے والی ہوائیں، اور غدوها شهر، صبح کا وقت اس کا تھا ایک مہینہ. غدو آپ کو بتایا گیا کہ صبح کے وقت چلنے کو کہتے ہیں، اور رواح کا معنی ہوتا ہے شام کو چلنا. مطلب کیا ہوا کہ صبح سے دوپہر تک یہ تخت سلیمانی ہوا کے کندھوں پر ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا، یعنی انسان ایک اونٹ پہ بیٹھ کے یا ایک عام سواری پہ بیٹھ کے جب جہاں تک جتنی دیر میں جاتا تھا، تو یہ لوگ جو تھے وہ اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر اتنے وقت میں طے کر لیتے. اسی طرح شام سے رات تک کا سفر جو تھا وہ رات کو کر لیتے، گویا کہ ایک دن میں دو مہینے کی مسافت طے کر لیتے. ودوبہ شہرن ورواحہ شہرن، اس کے بارے میں چند روایات ملتی ہیں، جیسے حسن بصری کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو استحر الف سواد دو خا رو میں قیام کرتے، دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر یہاں سے ظہر کے وقت چلتے تو کابل میں جاتے تو رات ہو چکی ہوتی. اگر آپ گلوب کو ذہن میں رکھے تو کس طرح کا ایک پورا راؤنڈ ٹرپ بن رہا ہے. اور بیت المقدس اور استحر کے درمیان اتنی مسافت ہے جو تیز سواری پر چلنے والا ایک مہینے میں طے کر لیتا ہے، اور اسی طرح استحر سے کابل تک کی مسافت بھی تیز سواری پر ایک مہینے میں طے ہوتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اس دور میں کوئی اس وقت آپ دیکھیے کہ جہاز تھے نہ کوئی آپ کی یہ تیز چلنے والی گاڑیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اسی وقت بتا دیا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ تم اس طرح تیزی سے سفر کرو گے. اور میرا خیال ہے کہ آج بھی اتنا تیز رفتار جہاز ابھی نہیں بنا تھا، اگر کونکر تو وہ تو تباہ ہو گیا، اور آج بھی لوگوں نے دوبارہ میڈیم سپیڈ کے جہازوں کو پریفر کیا. کیا بڑی بات ہے کہ اگلے وقتوں میں اس سے بھی تیزی والے جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ چلنے لگ جائیں. پھر اس کے بعد اگلی نعمت جو ان کو دی گئی تھی، وہ اصل نہ لہو عین القطر، اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے پکھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. اصل نہ کا لفظ دیکھیے، اصل سے الف سین لام ہے اس کے اندر چھپا ہوا، لیکن الف ہماری طرف سے یعنی باب افعال کا، لیکن اصل لفظ کا یہ نہیں ہے، سیل لفظ ہے اصل میں، سیل روان جس کو اردو میں کہتے ہیں، جس سے لفظ سیلاب بھی ہے، سین یا لام اس کا روٹ ہے، اور عین کہتے ہیں چشمے کو، چشمہ کیوں؟ کیونکہ آنکھ کی طرح ہی ہوتا ہے، اور آنکھ اور چشمہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں پانی کے نکلنے کا سورس نہ دکھے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے. قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو. ہم نے بہا دیا چشمہ تانبے کا، یعنی تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیال مادہ بنا دیا، جو گرم بھی نہ تھا اور بالکل ایسا تھا کہ لوگ اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں بنا سکیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ تانبا ایک زیادہ ہائیلی ٹیمپریچر پہ میلٹنگ دھات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جہاں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، گوند کی طرح، گم کی طرح مڑتے رہتے. یہ سارے معجزات تھے، ہر دور میں ایسے معجزات ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا جس کی مسافت 3 دن رات میں طے ہو سکے. وہ چھوٹا چشمہ نہیں تھا اور یہ یمن میں تھا. بعض کہتے ہیں کہ سنا اور یمن کے درمیان تھا اور 3 دن رات تک کوئی چلتا رہے تو اتنا بڑا چشمہ تھا. اب کیسا تھا کیا تھا، آج ہمارے لیے تو یہ بات غیب کی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا آنے والے وقتوں میں سراغ لگ سکتا ہے. تیسری نعمت آپ اگر 1 2 3 کرتے جائیں تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا. فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور وہ جن ان کے تابع کر دیے جو اس کے کاموں میں جتے رہتے تھے اپنے رب کے اذن سے. یہ تھی وہ تیسری نعمت جو حضرت سلیمان کو ملی، کہ ہواؤں کے علاوہ جنات کو بھی سلیمان کا تابع بنا دیا. اللہ کے حکم پہ ہر وقت وہ جن ان کی خدمت بجا لانے کے لیے مصروف رہتے، کسی کی کوئی مجال نہیں تھی کہ ذرا اپنی ڈیوٹی میں غفلت کرے، پہلو تہی کرے، اور ذرا سا کوئی اگر پیچھے ہوتا. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی سرتاوی کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی تعمیل سے، نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو چکھاتے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. مراد کیا ہے کہ ان کو آگ سے داغا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جن آگ سے بنے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سزا دی جاتی تھی ان کو دنیا میں بھی اس طریقے سے کہ وہ ذرا سی بات ادھر ادھر کرتے تو ان کو پھر آگ کا کوڑا پڑتا اور وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اب یہاں سے ساتھ ہی ساتھ دیکھتے جاتے ہیں کہ جنوں کو مسخر کرنے کی بات ہے، تو کیا تسخیر جنات جائز ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بندہ اس کی کوشش کر سکتا ہے، یا جو لوگ کرتے ہیں ان کا کیا عمل ہے؟ تھوڑی سی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن جو ہے وہ ہے تو جسے میں بڑے لیکن عقل میں چھوٹے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بڑی عمر کا جن جو ہے وہ انسان کے بچے کی عقل رکھتا ہے. ایسی ہی کہ جیسے کھا کے کوئی موٹا تو ہو جائے لیکن عقل بھی اس کے ساتھ ہی موٹی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی زیادہ قوت ہے لیکن عقل میں یہ چھوٹے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک بڑا جن ایک عام انسان کے قبضے میں آ سکتا ہے. اس میں ہمیں ایسے دلائل ملتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام ہیں ان کے پاس بھی یہ جن ہوتے تھے، اور کچھ تو اس میں بہت ہی معروف ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے اچھے کام کرواتے تھے. کچھ واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ جس سب کام جو ہوتے وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. ضرورت نہیں ہے ڈیٹیلز کی، لیکن بہرحال یہ کہ جنات کو لوگوں نے قابو میں کیا، ان سے خدمت بھی لی، اور اس طریقے سے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان کے تابع تھے. آیتوں میں ہم پڑھنے والے ہیں واقعات. لیکن ان کو کریں کہ نہ کریں قابو، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے کہ جنوں کو قابو پانے کے لیے غلط کام کرنے پڑتے ہیں، کفریہ شرکیہ کلمات، جادو ٹونا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنوں کو اور شیطانوں کو یہ جادو بہت اچھا لگتا ہے. تو جو بندہ ان چیزوں میں بہت زیادہ آتا ہے پھر یہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے رشوت کے طور پہ کہیں جا کے قرآن کی آیتوں کو جلانا اور کچھ اس قسم کے غلط کام کرتے ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہوتا. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جنوں کو قابو کرنے کا، اسماء الہیہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے مسخر کرنا. بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان کا ڈر نہیں اور بعض کسی انسانی خدمت کے لیے کوئی لیتا ہے تو اس میں شرک تو وہ ہو جائے گا جس کے اندر ان کو ایسے کلمات پڑے جائیں جس میں شرک ہو. لیکن اگر کوئی بغیر کسی ارادے کے اللہ کے حکم سے، بعض لوگوں کو اللہ نے بھی ایک چیز دی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے کیے بغیر، جیسے دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، تو پھر اگر کوئی جن کسی کے تابع ہو تو اس کو کوئی بہت زیادہ اپنے لیے دھندا نہیں بنا لینا چاہیے، یا یہ انسان کی کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہو جانی چاہیے. لیکن ان سے کوئی ایسا غلط کام کرنا، کوئی کروانا، کسی کے گھر میں لڑائی، چوریاں چکاریاں کروانا، یہ درست نہیں. کیونکہ جن ہیں وہ تو دیواروں میں سے گزر جاتے ہیں. آپ کوئی جن قابو پا لے، جن قابو کرے اور جا کے کہہ جاؤ لاکرز میں سے سونا نکال کے لاؤ، تو کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بالکل حرام ہوگا. اسی طرح کسی کے گھر میں جا کے کنسوئی لے کے آؤ, یہ جتنے لوگ غلط کام کرتے کرواتے ہیں جادو ٹونے کے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے. لیکن خاص طور پہ کسی جن کو قابو کر لینا اور اس سے پھر پیسہ کموانا, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسی جیسے ایک عام آزاد انسان کو غلام بنا لینا, یا کڈنیپ کڈز ہوتے ہیں, جس طرح انسانوں کو اغوا کرنا درست نہیں ہے, اس طرح جنوں کو بھی قابو میں رکھنا یہ ان کی حریت کے خلاف ہے. بہرحال ہم میں سے تو کسی کا خیال نہیں ہے کچھ کرنے کا. تو پھر آگے چلتے ہیں. کہا کہ کرتے کیا تھے یہ جنات, یعملون لہ ما یشاء من محاریب, اور وہ بناتے تھے آپ کے لیے جو آپ چاہتے محاریب. محاریب پختہ عمارتیں. محاریب کا لفظ ہے یہ محراب کی جمع. محراب کہتے ہیں قلعوں, اونچی عبادت گاہوں, اور خاص طور پہ ایک الگ سے بڑی ہوئی چیز جو مکان کے اعلی حصے کی ہوتی ہے. بادشاہ اپنے بیٹھنے کے لیے کچھ محراب سے بنا لیا کرتے تھے, جس پہ ان کا تخت ہوتا تھا, کوئی اعلیٰ کمرہ ہوتا تھا. تو مسجدوں میں جو محراب بنتے ہیں یہ سب اسی لفظ میں آتا ہے, کیونکہ محاریب جمع کا لفظ ہے نا, اور اس کا روٹ حرب ہے, حاروبا اس کا روٹ ہے, جنگ سے معنوں میں. یعنی کوئی بندہ جو اپنی حکومت کے لیے خاص جگہ بناتا ہے, وہ دوسروں کی پہنچ سے اس کو دور رکھنا چاہتا ہے, اگر کوئی اس جگہ پہ قبضہ کرے تو وہ اسے دسترازی کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, اس لیے اس جگہ کو محراب کہتے ہیں. اسی طرح مساجد میں امام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو بھی امتیازی جگہ کی بنیاد پہ محراب کہا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیا جائز ہیں کہ نہیں. کوئی مسجد ہے اور اس میں امام صاحب کے کھڑے ہونے کے لیے الگ جگہ تھوڑی سی آگے بڑی ہوئی ہو, تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں محارب ہوتی تھیں, اور اسلام میں محارب سے مساجد مراد لی جاتی تھی. ہوتا کیا تھا کہ پہلے دور میں مسجدیں چھوٹی ہوتی تھیں, جگہ کی پیسے کی کمی ہوتی تھی, تو ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب اکیلے کھڑے ہوتے ہیں. اب اگر امام صاحب ایک صف پوری لے کے آگے کھڑے ہوتے تو ارد گرد کی جگہ ضائع ہوتی تھی. اس چیز کو بچانے کے لیے رواج کیا پڑ گیا کہ امام صاحب کے لیے بس ایک الگ سا آگے حجرہ سا بنا لیا جاتا ہے, وہ وہاں کھڑے ہو تو پیچھے مسجد کی جگہ بچ جائے. اگر اس سوچ سے کل بنتی تھی آج بنتی تھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن امام صاحب کو ایک عزت دینا یا ایک بالکل دوسروں سے کٹا دینا, بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس محراب کو اتنا زیادہ آگے الگ کر دیا جاتا ہے کہ امام اور مقتدی ایسے لگتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہیں, یہ درست نہیں ہوگا. بعض میں کھاری اس طرح کے بنتے تھے کہ پورے امام کے پیچھے ایک چھوٹی سی صف بھی بن جاتی ہے. تو بہرحال اس کا کوئی اسلام میں ہمیں کہا نہیں گیا. بعض نے کہا کہ یہ بدعت ہے کیونکہ پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن ان چیزوں پہ بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسلامی ریچول بہرحال یہ ہے, موجود ہے اور ہمیں مل جاتا ہے. یہاں پہ مراد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بنواتے تھے. اور بڑے قلعوں کو محاریب کہنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو اس کو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی تھی, دشمن کے حوالے اس کو آرام سے نہیں کیا جاتا تھا, لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اگلی چیز جو جنات سے بنوائی جاتی تھی وہ تھی تماثیل. تماثیل جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مجسمے, اسٹیچوز. تمثیل کی جمع ہے, میم سا لام اس کا روٹ ہے. تم سال بھی آتا ہے, تا کے اوپر زبر بھی ہوتا ہے, تا کی زیر کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب تصویر ہوتا ہے. اب تصویر کون سی بناتے تھے, کیسے بنتی تھی, اور اسی آیت پہ یہ سوال بھی ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کیا دین اسلام میں تصویر کشی اور مصوری یہ سب جائز ہے کہ نہیں. اور یہ قرآن پاک کا وہ مقام ہے جس پہ عموماً لوگ بات کر کے پھر اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. تب دیکھیے کہ یہ طویل موضوع ہے, لیکن تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پہلی بات دیکھیے کہ تمثیل کا لفظ جو ہے نا یہ تصویر کے لیے ہے, لیکن اس سے زیادہ اسٹیچو کے لیے, جو لوگ ڈمیز بناتے ہیں. اب آپ کہیں گے اسٹیچوز کہاں ہوتے ہیں, کوئی گرجوں میں ہوتے ہیں یا مندروں میں ہوتے ہیں؟ نہیں, آج کل تو اسٹیچوز ہمارے شاپنگ سینٹرز میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تمثیل میں آتی ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصویر بنا سکتے ہیں کہ نہیں, کیمرے کی تصویر یہ کیا ہے؟ تو تھوڑی سی اس کی بات سمجھ لیجئے کہ تصویر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے زی روح کی تصویر, جس میں جاندار جان ہوتی ہے, انسان, جانور, پرندے, برڈز وغیرہ. اور دوسری قسم ہوتی ہے غیر زی روح کی, جس میں روح نہیں ہے, بے جان چیزیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو بے جان چیزیں, ان کی پھر دو قسمیں. ایک بے جان چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں زیادتی نہیں ہوتی, یعنی جماد, جن میں زیادتی نہیں, نمونی, مثلا مٹی, پتھر, گھر, یہ مائکرو فون کی تصویر بنا لیں, یہ جہاں پڑی ہیں وہیں پڑی رہتی ہیں. دوسری بے جان چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں, مثلا درخت، کھیتی، پھل، پھول. اب آج تو سائنس ان کو بھی زندہ کہتی ہے کیونکہ سانس لیتی ہے ہر چیز. اب حضرت سلیمان کے دور میں تو جنات سے ساری چیزیں بناتے تھے، کیونکہ اس دور میں اس طرح سے یہ چیزیں عام نہیں تھی، منع نہیں تھی. لیکن دین اسلام میں، دین محمدی میں جو چیز ہمیں الاؤ ہے وہ کیا ہے کہ جو تصویر کی پہلی قسم ہے جس کو اب زی روح کہتے ہیں، وہ انسان ہے، وہ بلی ہے، وہ کتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کو نہیں بنا سکتے. اس کا بنانا، اس کا ڈرا کرنا، اس کو کسی بھی طرح سے ادھر ادھر سے بڑا چھوٹا کرنا، یہ چیز ہمارے اسلام میں جائز نہیں. بلکہ اس پہ بہت ساری روایات ہے جو بعد میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دیتی ہوں، لیکن پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ ایسی تصویریں جائز نہیں. باقی رہ گئی کہ زی روح تصویر دونوں قسمیں، ایک وہ جو تھوڑی وقت کے ساتھ بڑھتی بھی ہیں اور دوسری وہ جو بالکل نہیں بڑھتی، یہ جائز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. یہ ایک فطرت کی چیزیں ہیں، مثلا جیسے سینریز ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پھول ہیں، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ان کو بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہاں تک تو ایک اتفاق کی بات ہے، لیکن جو جاندار تصویریں ہیں اس کے نہ بنانے کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ پہلے دور میں، یعنی چند روایات، صرف اس کا ہلکا سا ایک سکیچ آپ کو دینے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے حبشہ میں کنیسہ دیکھا، کنیسہ کہتے ہیں چرچ کو، جس میں تصویریں تھیں. اس کا ذکر انہوں نے اللہ کے نبی سے کیا. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ بناتے، اس میں یہ تصویریں بنا لیا کرتے. یہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے. دوسری روایت جو ہے حضرت ابو جحیفہ سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المصور، رسول اللہ نے مصوروں پر لعنت بھیجی. لفظ مصور، صور، یصور اسے اگر آپ دیکھیں تو ملتا ہے. پہلے ساری حدیثوں کے صرف ریفرنس نوٹ کریں، پھر ہم اس پہ جنرل بات کریں گے. تیسری روایت ہے اس میں ابو زورا کی، یہ روایت ہے مسند احمد اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا، مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کے مانند کوشش کرے، یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چونٹی تو بنا کر دکھائیں. یعنی مصوری اللہ تعالیٰ کی کہ المصور ہونے کی پیروڈی ہے، اس لیے یہ پسندیدہ نہیں. پہلی وجہ ہم نے دیکھی کہ شرک ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اپنے ساتھ لینی. اگلی روایت کیا ہے، حضرت علی سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون ہے جو مدینہ میں جا کر کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ دے، اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے. ایک شخص نے عرض کیا میں اس کے لیے حاضر ہوں، چنانچہ وہ گیا، مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کیے بغیر پلٹ آیا. پھر حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں جاتا ہوں، آپ نے فرمایا اچھا تم جاؤ. حضرت علی گئے اور واپس آ کر انہوں نے عرض کیا میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا ہو، کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کر دیا ہو، اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ مسند احمد اور صحیح مسلم نسائی کی روایت ہے. اگلی روایت حضرت ابن عباس سے، جس نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ نہ پھونک سکے گا. یہ مسند احمد، ترمذی، بخاری اور اسی طرح کچھ اور روایتوں میں ہے یہ چیز. نیکسٹ روایت ہے حضرت سعید بن ابی الحسن سے، کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا ہے ابو عباس میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے اور میرا روزگار یہ تصویریں بنانا ہے. ابن عباس نے بیان کیا کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہ چھوڑے گا جب تک کہ وہ اس میں روح نہ پھونکے اور وہ کبھی روح پھونک نہ سکے گا. یہ بات سن کر وہ شخص بہت ہی پریشان ہوا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. اس پر ابن عباس نے کہا ہے بندہ خدا، اگر تجھے تصویر بنانی ہی ہے تو اس میں درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی جس میں روح نہ ہو. یہ مسند احمد، نسائی اور بخاری کی روایت ہے. اگلی روایت ابن مسعود سے، رسول اللہ نے فرمایا ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصورون، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے. نیکسٹ روایت عبداللہ بن عمر سے، رسول اللہ نے فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا اب اس کو زندہ کرو، ان سے کہا جائے گا. یہ روایت ہے بخاری مسلم اور نسائی کی اور مسند احمد کی. اگلی روایت حضرت عائشہ سے، انہوں نے کہا ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازے ہی میں کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہ ہوئے. میں نے عرض کیا کہ میں تو اللہ سے توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو. آپ نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ اس غرض کے لیے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں. فرمایا ان تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو، اور ملائکہ یعنی رحمت کے فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں. یہ روایت بھی بخاری مسلم نسائی کی ہے، ابن ماجہ میں بھی موتا میں بھی موجود ہے. اگلی روایت حضرت عائشہ سے ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے اس پردے کو لے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں ہیں جو اللہ کی تخلیق کی معنی تخلیق کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے صحیح مسلم، کتاب اللباس، صحیح بخاری اور نسائی کی روایت. اگلی روایت ہے حضرت عائشہ سے، کہتی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، میں نے اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پردار گھوڑوں کی تصویریں تھیں. یہاں سے آپ دیکھیے کہ گھوڑے کی بات جانور کی تصویر کی آگی. آپ نے فرمایا اسے اتار دو، اور میں نے اسے اتار دیا. یہ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت ہے. اگلی روایت جابر بن عبداللہ سے ہے، رسول اللہ نے منع کر دیا کہ گھر میں تصویریں رکھی جائیں، اور اس سے بھی منع کر دیا کہ کوئی تصویر بنائے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اگلی روایت حضرت ابن عباس سے، ابو طلحہ الانصاری سے ہے، کہ نبی اکرم نے فرمایا ملائکہ رحمہ کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہوا ہو، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں. آخری روایت رکھتی ہوں، 14 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے سمیت، کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا، بہت دیر لگ گئی، وہ نہ آئے، اللہ کے نبی کو اس سے پریشانی ہوئی، آپ گھر سے نکلے تو وہ باہر مل گئے. آپ نے ان سے شکایت کی کہ آپ کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے گھر میں نہیں آتے کہ جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. یہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ امام مالک اور امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ روایتیں جو ساری ملتی ہیں اس میں تقریباً 14 روایات ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ اور بھی چیزیں دیکھیں کہ صرف اسلام نہیں، غیر مسلم یعنی جب تورات تھی اپنے وقت میں یا انجیل تھی تو ان کے اندر جو چیزیں تھیں، آج بھی ہمیں آج کی تخریف شدہ بائبل کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے مل جاتی ہیں. یعنی اس میں سے ایک آدھ صرف اس لیے پڑھ کے سناتی ہوں کہ آج ہمیں ویسٹرن کلچر لگتا ہی ایسے کہ تصویروں کا کلچر ہے، باربی کلچر ہے، کوئی چیز جس پہ تصویر نہ ہو ایسے لگتا ہے کہ وہ بات ہی نہیں پوری ہوتی. تو آج کے دور میں ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. جیسے باب خروج ہے، خروج کا باب 20 آیت 4 میں آتا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. اسی طرح ایک اور انہی کی اخبار کتاب ہے باب 26، تم اپنے لیے بت نہ بنانا، نہ تراشی ہوئی مورت یا لاٹ کر اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیخ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو. اسی طرح کی اور روایتیں، میرے حال اتنی کافی ہے ان کے کوٹیشنز میں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس طرح سے ان لوگوں میں تصویر کی حرمت تھی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہاں تک تو بات ہمارے ذہنوں میں بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ تصویر جو ہے وہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ اس کی وجوہات دیکھیں نا، سب سے پہلی وجہ تو آپ نے اس میں یہ دیکھ لی کہ اللہ نے منع کر دیا، اس کی مرضی، وہ کسی کو کچھ بھی کہہ دے، آپ اور میں کیوں انکار کر سکتے ہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں. دوسری جو بہت بڑی وجہ ہمیں دکھتی ہے تصویر کے، بت پرستی کا آغاز تصویروں سے ہوا. ابھی ہم نے سن بھی لیا اور پیچھے بھی آپ کو سنا چکے ہیں کہ حضرت نوح کے دور میں جو لوگ مرتے جا رہے تھے انہی کی تصویریں لوگوں نے عام کرنی شروع کر دی تھی، اس وجہ سے بھی یہ ناپسندیدہ. تیسری چیز تصویر کشی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص کی نقالی ہے کہ اس کے اندر المصور ہونے کے اوپر زد پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیزیں بنا دی. پھر اسی طرح چوتھی وجہ میں جو دکھتی ہے اس میں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی تصویر اور کتے سے نفرت ہے، اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا خالی گھر میں جن بھوت آ جاتے ہیں, حقیقت ہے کہ جہاں فرشتے نہیں ہوں گے رحمت کے وہاں پھر گندی چیزیں اور ایسی چیزیں تو آ جائیں گی. اب یہ ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہو جاتی ہیں اس سے. لیکن اس کے ساتھ اب اگلا نیکسٹ کوسچن جو آپ سب کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا کہ کیا یہ وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے ڈرائنگ کی جاتی ہے؟ مطلب کوئی بچہ بیٹھ کے کارٹون بنا رہا ہے, آپ اس کو کاغذ پہ بنا کے دے رہے ہیں, یا کوئی مصور پینٹر کسی کو سامنے بٹھا کے اس کی تصویریں بنا رہا ہے, یا پھر کیمرے کی تصویر بھی اس میں آتی ہے. پہلی جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی اور آپ نے حدیثوں کی سند سے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ساری اسٹرانگ درجے کی روایات ہیں, اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ متفق مسئلہ ہے کہ اسٹیچوز, ہاتھ کی مصوری, کسی کا کوئی ایسا کام ہے کہ وہ اس میں تصویریں بناتا ہے. کل ہاتھ سے لوگ بناتے تھے, آج کمپیوٹر سے بھی ڈرا کی جاتی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پیچھے رہ گئی بات کیمرے کی تصویر, یہ اختلافی مسئلہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں, وہ تو یہ سارے دلائل لفظ تصویر سے ہی لے لیتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تصویر تو تصویر ہی ہوتی ہے, کل کے دور میں یہ چیزیں تھیں اور بنانے کا طریقہ بدل گیا. ٹھیک ہے, جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سایہ جو ہوتا ہے, کیونکہ جو سکیچ ہوتا ہے کیمرے کا, اگر آپ دیکھیں تو کیمرہ ایک دفعہ سکیچ لیتا ہے تو وہ اس پہ پرنٹ ہو جاتا ہے جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے تو کسی نے نہیں بنائی, یہ تو ایسے کہ جیسے آپ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی پکچر آنکھوں میں چلی گئی, تھوڑی دیر میں ہم چہرہ ادھر کرتے ہیں, ہماری آنکھوں سے یہ تصویر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, لیکن کیمرے نے یا اس کی جو دوسری چیزوں نے اس کا عکس جو ہے وہ سیو کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا عکس ہے, اور وہ دوسرے کہتے ہیں کہ عکس نہیں ہے, یہ دوسری چیز ہے. اب دونوں میں سے بات صحیح کس کی ہے؟ اس کو آپ پورے ٹاپک کو اکٹھا کر لیں جو دو چیزیں چار سمجھ آتی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ انسان, یہ بھی تصویریں جس کو آپ کیمرے کی تصویریں کہہ رہے ہیں, اگر آپ اس کو خود پرستی کے لیے بنوا رہے ہیں, یعنی آپ نے اپنی شادی کے خوب بڑے بڑے پورٹریٹ بنوائے, فوٹو سیشنز کیے, پھر گھر کی دیواروں پہ لگا دیا, یہ درست نہیں ہے. دیکھیے تصویر کی اگر رخصت ہے نا تو اس کی ذلت کے ساتھ. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تکیا کی بنایا, اس کا گدا بنا لینا, ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ پاؤں میں مسلی جائے, پردہ تھا اس کو پھاڑا, کہا اس کو نیچے بچھانے کی کوئی چیز بنا لو. یعنی تصویر کے لیے جو چیز اسلام کا مفہوم سمجھ آتا ہے وہ کیا, کہ اس کو روندو, اس کی عزت نہ کرو. اس کے برعکس دیواروں پہ اپنی تصویریں ہوں, ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا خوبی کی ابھی, ہم کل خوبصورت ہے آج نہیں رہے اور رونا آئے گا. آپ اپنی پرائیویٹ شادی کی زندگی کی تصویروں کو آپ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں, قطن جائز نہیں ہے. مثال ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے مووی کیمرے سے یا دوسرے سے بناتے ہیں, اس کو اپنے پاس ایک یادگیر ہے, ان کا عمل ہے, بنانے دیں. لیکن جو چیز ہے وہ تصویر کی یہ ہے کہ اس کی آپ عزت نہیں کر سکتے, اس کو سجا نہیں سکتے, اور اس کو بالکل اس طرح ہائی لائٹ کر کے دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ مذہبی رہنماؤں کی تصویریں گھروں میں لگاتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ دین کا جب ہم کوئی بھی فلائر یا ایڈورٹائز دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی تصویریں لگی ہوتی ہیں بعض دفعہ بعض بزرگوں کی. بعض مذاہب آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, ان کے تو دین کی بنیادی ان کے بڑے بزرگ جو بھی ہیں, ان کے مذہب کے پیروکار یا ان کے ریپرزینٹیٹو, ان کی تصویروں سے. تو تصویر ضرورت کے لیے, آج کے دور میں آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آگے تو یہ تھا کوئی کیمرہ بناتا تھا یا کیمرے سے کھینچتا تھا یا مووی سے, تو بڑے لوگ منہ پیچھے کر لیتے تھے شادیوں میں. آج آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں, آپ کو تو نہیں دکھتا لیکن آپ کو ہوتا ہے اسکرین پہ تصویریں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے کیمرے. آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں, ضرورت ہے آپ کی, وہ بنیں گی, آپ روک نہیں سکتے. آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو بس میں جاتے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کی تصویر بن رہی ہوتی ہے, آپ کی ہر سیٹ کے اوپر فوکس کر کے انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے. تو اب یہ تو مجبوری ہے, آپ کے نوٹوں پہ تصویریں, آپ کے پاسپورٹ پہ تصویریں, آپ کی آئی ڈی پہ. تو تصویر کیمرے کی کھچا لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, صرف یہ کہ اس کی عزت نہ کریں, سجا کے نہ رکھیں, ضرورت کے لیے اس کو استعمال کریں. اس پہ بہت زیادہ سختی سے ایک دوسری شدت پہ جا کے بھی درست نہیں کرنا ہوتا. ہمارے مذہبی رہنماؤں میں سے, خاص طور پہ انڈو پاک کے جو ہیں, ان میں سے اکثریت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. لیکن دیکھا گیا کہ انہی لیڈرز کی اخباروں میں تصویریں بھی ہوتی ہیں, کبھی انٹرویوز ہوتے ہیں, ٹی وی میں بھی ہوتی ہیں. کیونکہ پھر اگر آپ اس کو بند کریں گے نا تو آپ کو پورا میڈیا ختم کرنا پڑے گا. آج اگر ٹی وی چینلز ہیں, حالانکہ میں زیادہ نہیں جانتی لیکن کبھی بھی کہیں آتے جاتے نظریں پڑی ہیں, جیسے پیس ٹی وی, جن کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ٹیم اچھا ہے اور وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ بند کر دیں گے. اس میں نے اسے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا لٹرلی, اچھی بات ہے اگر نہیں آتی. بچے ہیں آپ, اگر جہاں چاروں طرف بڑی بڑی اسکرینوں سے لوگوں کے ایمان چھینے جا رہے ہیں, تو تو اگر وہاں ایسی کوششیں نہ ہوں گے، ایسے چینلز نہ ہوں گے، تو اس میڈیا کو کیسے کور کریں گے؟ تو لہٰذا اس میں وسعت قلبی کا سامنا ہونا چاہیے. ذاتی طور پہ مجھے بالکل نہیں پسند کہ بندہ اپنی تصویریں بنائے، کرے، کھینچے. لیکن بالفرض دیکھیں کہ اب یہ آپ کا ہال ہے نا، ہم سب نے یہاں بنیاد ڈالی اس کام کی. ہمارا دل چاہتا ہے کہ کل ہم جب بھی کبھی ذکر کریں، ہم کہیں گے بھائی ہم جب ناروے میں آئے سب سے پہلے ہم نے یہ ہال لیا، پھر اللہ نے ہمیں اسے بڑا دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے اچھا دیا. تو اگر ہم اس کلاس روم کے سیٹ اپ کی تصویریں بنا لیتے ہیں، بورڈز کی بناتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بے جان چیزوں کی تو بنانے میں ویسے کوئی حرج نہیں. کوئی پروسیس چل رہا ہے، مثال ہے کہ ہمارا بہت بڑا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی پیچھے سے ایسی جگہ سے چار چھ ایسی تصویریں کھینچتا ہے جس میں کسی کا چہرہ نہیں، کسی کی شکل نہیں، کوئی پرومیننٹ نہیں، صرف ایک اوور ویو دینے کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل اگر آپ وہ تھیم سمجھ جائیں، تھیم ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی کے ہاتھ سے اور پلس پھر اس کو آگے دوسری جگہ لے کے جانا کہ اس کی وجہ سے پھر آپ آگے شخصیت کو بنائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بات تو لوگوں کو بری لگے گی، لیکن پوری محبت رکھتے ہوئے اپنے ملک کے ساتھ پھر بھی کہوں گی کہ ہمارے ہاں بانی پاکستان کے نام پہ قائد اعظم کی تصویریں جو عدالتوں میں اور سرکاری عمارتوں میں، قطعاً جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جب مکہ فتح ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نقابہ کے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں جو تھی وہ مٹائیں، اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کو برا کرے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی تیروں کے ذریعے قسمت معلوم نہیں کی. ایک کبوتری تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر توڑ دیا. پریکٹیکل چیز ذہن میں وہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اب کرے تو تصویر ہے، بچوں کے پہ تصویریں، پہ تصویریں، کپڑے پہ، یہ وہ. پہلی بات ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈر جاؤ جس حد تک تم ڈر سکتے ہو. آپ شاید آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ ہنی کی بوٹل بھی نہیں لا سکتے جس پہ تصویر نہیں ہے. نہ ان چیزوں کے اندر اتنا کھو جائیں کہ اصل دین ان کو بنا لیں، اور نہ بالکل غافل ہوں. پہلی صورت مثال دے رہی ہوں، کوئی روٹی لی، آپ روٹی لینے گئے، اس لفافے کے اوپر کوئی بھی انہوں نے فگر بنایا ہوا ہے، بالفرض آپ روٹی نکالیں، لفافہ پھینک دیں، آپ کی مرضی ہے. کچھ لوگ ان چیزوں میں اتنے پکی ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ بالکل سارا کچھ اس میں لے لیتے ہیں. دوسری طرف کچھ غفلت، اور میں اس میں خاص طور پہ ماؤں کو کہوں گی کہ جو انتہائی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کے برتن خریدتی ہیں تو تصویروں والے، فیڈر ہے تو اس پہ تصویریں، بول ہے تو اس پہ تصویریں، چمچ ہے تو اس پہ تصویریں، کپڑے پہنے اس پہ تصویریں. شیطان کیوں نہ بچوں کو رولائے؟ آپ کہتے ہیں بچے روتے بہت ہیں، اس لیے روتے ہیں کہ آپ نے پروٹیکشن نہیں رکھی. ایک کلچر یہ ہونا، یہ مسلم کلچر نہیں ہے اس طرح تصویروں کو سجانا سنوارنا. تو جہاں تک ممکن ہے بچ سکیں بچ جائیں، جہاں بچ نہیں سکتے کراہت کے ساتھ. اب آپ ایک سیریل لے کے آتے ہیں، حلال ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میرا نہیں خیال مارکیٹ میں کوئی ایک سیریل بھی ہے جس پہ تصویریں نہ ہو. ایون اپنے ملکوں کی بھی بات ہوگی، اللہ عالم آپ کیا کریں، لائیں سیریل نکالیں، وہ اس میں سیل پیک میں تو ہوتا ہے، آپ کسی خوبصورت سے جار میں ڈالیں، ڈبا پھینک دیں، بس سمپل سی بات ہے. آپ جیلی لا رہے ہیں، آپ بسکٹ لا رہے ہیں، کوکیز لا رہے ہیں، کوشش کریں کہیں واقعی کوئی تصویر بہت ہی بری اٹریکٹیو لگتی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر پینسل سے لگا دیں. ایک اور چیز جو ہمیں صحیح روایات سے ملتا ہے کہ تصویر کا جو اصل امیج ہے نا وہ سر ہے، یہ جو سر ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کوئی بھی کسی لڑکی کی یا گڑیا کی تصویر ہے، آپ اس کا سر اوپر سے کاٹے نیچے فراک رہ جائے گا. تصویروں میں عموماً فراک یا ڈمی ہے. اگر کوئی ایسی آپ کے بچوں کے کپڑے ہیں گھروں میں، یا آپ پہن چکی ہیں یا خرید چکی ہیں، نہیں چاہتی، بس اس کے چہرے کو خراب کر دیں، پینسل سوئی سے دھاگے سے لے کچھ اس کے نشان مٹا دیں، کوئی پنا لگا دیں، کوئی سٹیکر لگا دیں، اور آئندہ کوشش کریں. واقعی جب ہم ہر چیز اپنے آپ کو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی کم چیزیں ملتی ہیں مارکیٹ میں، بہت اچھے اچھے کپڑے ایسے ملتے ہیں. میں تو کہتی ہوں تصویروں کو چھوڑ دیں، بچیوں کے تو ویسے اتنے معیوب کپڑے لوگ آج کل لیتے ہیں، کھلے نیکس ہیں، کھلی بازو ہیں، سلیو لیس ہیں، ٹانگیں ننگی. تو یہ ایک مسلم کلچر ہے، اس کے اوپر انسان کو بہت ہی زیادہ اپنے احتیاط کرنی چاہیے. روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ تصویروں کا احترام یا ان کی باتیں ملتی ہیں. چند ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ اس موضوع کو دونوں اینگل سے سمجھ سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ ایک ہی طرح کی چیز ہے. پھر اسی میں وہ باربیز اور گڑیاؤں کی بھی بات ذہن میں آتی ہے. تو گڑیا بنتی ہے، حضرت عائشہ کے دور میں عائشہ گڑیا سے کھیلتی تھی، روئی کی گڑیا ہوتی تھی، ایسے کپڑے میں بھر کے اس کا ایک چھوٹی سی چٹیا ڈال دی، کچھ کر دیا، کوئی حرج نہیں. بچے کھیلیں، توڑیں، پھوڑیں، ادھر پھینکے ادھر پھینکے، کبھی کسی نے اس کا سر توڑ دیا، حرج نہیں. لیکن آپ اس سے باربی کو نہیں جائز کر سکتے کہ جو بالکل فحش عورت کی تصویر ہے. کارٹونز کے اندر جو گندی تصویریں ہوتی ہیں، اگر آپ خود دیکھ لیں تو میرے خیال ہے کبھی بھی آپ اس چیز کی بات نہیں کریں گی. تو روایتیں چند دوسرے موضوع کی بھی سن لیجئے. ابو طلحہ انصاری کی روایت ہے کہ جس کپڑے میں تصویر کڑی ہوئی ہو اس کا پردہ لٹکانے کی اجازت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. حضرت عائشہ کی یہ روایت کے تصویر دار کپڑے کو پھاڑ کر جب انہوں نے گدا بنا لیا تو اللہ کے نبی نے اس نے نہ فرمایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ممانعت اس تصویر کی ہے جو نمایاں مقام پر نصب کی گئی ہو، نہ کہ اس تصویر کی جو فرش کے طور پر بچھا دی گئی ہو. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اب دیکھیں کہ یہ ساری روایتیں پچھلی روایتوں کی نفی نہیں کرتی، یہ ایک اس کا ہمیں دوسرا اینگل دکھایا جا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ کپڑے پر تصویریں بنی ہو تو جو انسان اس کو لے چکا ہے اس کو کیا کرے، یہ اس ضمن میں پڑی جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور عمل حضرت ابو طلحہ کا ہے، ترمذی اور موطا میں روایت ہے کہ تصویر دار پردہ لٹکانا تو درکنار وہ ایسا فرش بچھانے میں بھی کراہت محسوس کرتے تھے جس میں تصاویر ہوں. حضرت عائشہ اور سالم بن عبداللہ کی روایت سے یہ جواز ملتا ہے کہ اگر تصویر احترام کی جگہ پر نہ ہو بلکہ ذلت کے ساتھ فرش میں رکھی جائے اور اسے پامال کیا جائے تو وہ قابل برداشت ہے. لیکن اس سے وہ ثقافت تو نہیں نکلتی جو آج ہمارے ہاں تصویر کشی اور مجسمہ سازی اور آرٹ اور فن کلچر کے نام پہ کیا جا رہا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں ایسے کالج ہیں آرٹس اور فن کے نام پہ، اور کئی لاکھ روپے کی فیس ان کے ایک سیمسٹر کی، اور وہاں جا کے اسٹیچو سکھاتے ہیں. میری خود اپنی بہت قریبی کزن نے لیا داخلہ، اس نے کہا کہ انہوں نے کیا بنانے پڑیں گے، یعنی یونانی میتھ ساری سکھاتے ہیں اور اس میں اسٹیچو، پھر اس نے آخر چھوڑ دیا. یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے جو آپ ہاتھ سے بنائیں. آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی بتایا کریں یہ چیزیں. اب اگر بچے تصویر بناتے ہیں، ایک اور اس میں سائڈ کی چھوٹی سی چیز ساتھ ذہن میں آتی ہے. آج کے دور میں کمپیوٹر پہ جب آپ بیٹھتے ہیں لوگ آپ کو ایکسپریشنز بھیج دیتے ہیں، اسمائلی فیس دس، وہ ایکسپریشن ہے. تصویر جو نا اصل یہ کہ جس میں پوری آنکھیں ناک کان ایک شکل ہو، تو اگر کوئی صرف اسمائل، جیسے مثال ہے گول ایک دائرہ بنا کے ایک ادھر کر کے اسمائلی فیس ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ایک ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے اور دوسری طرف بھی نہیں آنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک دو چیزیں اور بھی اس سے آپ کو روایتیں رکھتی ہیں جس سے آپ اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بچوں کے ایسی چیزوں سے کھیلنا کہ جس سے وہ بہل جائیں اور اس سے الگ ہو جائیں، اور وہ تصویر جس کا سایہ نہ پڑے اور دس اینڈ دیٹ، یعنی تھوڑا بہت اس میں فرق ہے، اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے، اس کے اجزاء الگ الگ کر دیے جائیں تو اس کا استعمال جائز ہے. میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے. پھر جس کا جتنا تقویٰ، لیکن ان چیزوں کے فتوے باہر جا کے نہ دیں. مجھے انتہائی برے لگتے ہیں یہ ٹاپک جب لوگ کھلی جگہوں پہ بات کرتے ہیں. مثلا آج آپ جائیں کسی دوست کے گھر، جو بیچاری ہو سکتا ہے اللہ کو پتا ہے ہم نہیں کہتے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتی، تو آپ جا کے کہہ دیں یہ تصویر اتار دو یہاں سے. وہ اتار بھی دے گی تو مسلمان نہیں ہوگی کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی. سب سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنے عقیدے کی کریں، اپنے عمل کی کریں، آہستہ آہستہ بھی چیزوں پہ جائیں گے. لیکن جن غریبوں کو ابھی اصل دین نہیں پتا، جن کو اللہ کا ہی نہیں پتا، جس کو اللہ کے المصور ہونے کا نہیں پتا، پھر آپ اس کے لیے دوسری باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی لیکن ضروری تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو چیزیں بناتے تھے ان میں سے تماثیل بھی تھی. اگلی چیز دیکھیے، آیت 13 میں ہی ہے. وہ جفانی کل جواب اور بڑے بڑے لگن جیسے حوض. جفان کا لفظ جو ہے یہ جفنت ان کی جمع ہے، جیم فا نون اس کا روٹ ہے، پانی کا بڑا برتن جیسے تسلا یا ٹب. اور کل جواب، جواب جو ہے یہ جابیت ان کی جمع ہے، چھوٹے حوض کو جابیا کہتے ہیں. مطلب یہ کہ پانی بھرنے کے بڑے برتن ایسے بناتے تھے جس میں چھوٹے حوض کے برابر پانی آ جاتا تھا. مراد یہ کہ بڑے بڑے برتن بھی ان کے لیے بناتے تھے. اور کیا بناتے تھے؟ وقدور الراسیات، اور بھاری دیگیں اپنی جگہ پر پڑی پڑی، یعنی اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں. قدور جو ہے بڑی دیگ کو کہتے ہیں، قدرن کی جمع ہے، کاف کے ساتھ کسر ہوگی، ہنڈیا کو کہتے ہیں بیسیکلی ہماری زبان میں جو آتی ہے. اور راسیات ایک ہی جگہ ٹھہری رہنے والی کو. پیچھے پڑا کہیں راسیا کا لفظ ملتا جلتا؟ پہاڑوں کے ساتھ آیا تھا جی. رواسی، بالکل وہی لفظ ہے یہ بھی، رواسی. یعنی اتنی بڑی بڑی دیگیں اور وزن والی چیزیں بناتے تھے کہ ان کے وزن کی وجہ سے وہ ہلا ہی نہیں جاتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ دیگیں پتھر سے تراش کے بناتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کچی مٹی کی ہنڈیا بنتی ہے نا، تو وہ پتھروں کے اندر بناتے تھے جس میں پھر کھانا بہت دیر تک گرم ہوتا ہے. تو یہ سارے کام وہ جن جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے تھے. یہ کتنی بڑی نعمتیں تھیں، سوچیے ذرا. آج کے دور میں پوری ٹیکنیکس اور پوری انڈسٹری چاہیے ان چیزوں کو بنانے اور لگانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت سلیمان کو یہ دی. تو ساتھ ہی فرمائے اے ملو آل داؤد شکرا، اور اے داؤد کے خاندان والو ان نعمتوں پر شکر ادا کرو. اے داؤد کے گھر والو, آل داؤد کس کو کہا گیا؟ حضرت سلیمان کو کہا گیا, اور آگے ان کے بعد والوں کو کہا گیا کہ اتنا کچھ اللہ نے تمہیں دیا تو اب اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن ہوتا کیا ہے, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پول کھل گیا ہمارا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اب دیکھیے کہ ایک ایسا شکوہ کیا کہ جس کو پڑھتے ہوئے انسان کا سر شرم سے جھکتا ہے. میں نے کسی انگلش اسپیکر کا لیکچر سنا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے جتنا اس آیت کو پڑھ کے انسان کو شرم آنی چاہیے اتنی کسی اور سے. یا ایسے جیسے کوئی کسی کو کہہ دے کہ فلاں بڑا نقص حرام ہے. اور شکر کی کیفیت ہم پیچھے کئی جگہ دیکھ چکے کہ شکر اس حقیقت کے اعتراف کا نام ہے کہ فلاں نے مجھے نعمت دی, اور نعمت کو اس دینے والے کی مرضی سے استعمال کرنا, اور ہر وہ چیز جس سے دینے والا ناراض ہو اس کو چھوڑ دینا. عبد الرحمن اسلمی کہتے ہیں کہ نماز شکر ہے, روزہ شکر ہے, اور ہر نیک کام شکر ہے. محمد بن قاب قرضی کہتے ہیں کہ شکر تقوی اور عمل صالح کا نام ہے. اور یہاں دیکھیے کہ آل داؤد کو کہا گیا نا اے مل شکرن, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عملی شکر کی بات ہے. جو شکر ان سے مطلوب تھا وہ عمل کا تھا. یہ نہیں کہا اشکرونی, جیسے فس قرونی اذکر کم وشکرو لیے, اشکرونی کی بجائے اے مل شکرن کہہ کر کہا کہ عملی شکر مطلوب ہوتا ہے. اور اس پہ حضرت داؤد اور سلیمان نے کس طرح عمل کیا, چند روایات سنیے اور پھر ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہم کیسا شکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور سلیمان کے گھر میں اور اس خاندان میں کوئی وقت ایسا نہ گزرتا تھا جس میں گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو. اب عبادت کا معنی ذرا کھول کے رکھیے گا, صرف جائے نماز پہ بیٹھ کے عبادت نہیں ہوتی, قول فعل عمل کی عبادت پلس وہی اطاعت مشن سب ہے. لیکن یہاں لٹرلی عبادت کا لفظ آتا ہے. افراد خاندان پر وقت تقسیم کر دیا گیا تھا, ایک وقت میں ایک عبادت کر رہا ہوتا تو اس وقت دوسرا کام میں لگا ہوتا. یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. ایک اور بہت ہی پیاری روایت جو مجھے بذات خود بہت اچھی لگتی ہے اور موٹیویشنل لگتی ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمازوں میں سب سے محبوب نماز اللہ کو داؤد علیہ السلام نصف شب سوتے, یعنی رات کا شروع کا حصہ سو جاتے, پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے, پھر آخری چھٹے حصے میں پھر سو جاتے, اور سب روزوں سے محبوب تھا روزہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا تھا, جس کو سومے داؤدی کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. کچھ لوگ واقعی جب یہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم بیویاں ہی ان کو روک دیتی ہیں کہ نہیں نہیں آپ یہ نہ کریں, رکھنا چاہتے ہیں تو مائیں نہیں رکھنے دیتی. بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر کوئی کرے تو بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جس پہ کوئی انسان رش رہے تو کر سکے. پھر اے مل شکرن کا ایک اور عملی اظہار دیکھیے. حضرت فضیل کہتے ہیں کہ حضرت داؤد پر یہ حکم شکر نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پروردگار, میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں جب پالی ہو یا عمر کروں, اور ہر نعمت تو آپ ہی کی عطا کردہ, یعنی جو کچھ آپ نے دیا ہے اس پہ شکر کروں گا تو یہ بھی تو اس نعمت ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الان شکرتنی یا داؤد, اے داؤد اب آپ نے میرا شکر ادا کر دیا. کیسے؟ میری نعمتوں کا شکر کیا, کہ اللہ کو مالک مان لو اور اللہ اکبر مان لو اور خود کو انی اصغر مان لو. یہ ہے شکر, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. ایک اور بڑی پیاری روایت ہے, ترمذی میں ہے, حضرت طاب بن یسار سے کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ملو آل داؤد شکرا, تو رسول شریف لائے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا, پھر ارشاد فرمایا تین کام ایسے ہیں ان کو پورا کرے گا تو جو فضیلت آل داؤد کو حاصل ہوئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ تین کام کون سے ہیں, دینا چاہتے ہیں آپ بھی کریں تو نوٹ کر لیجئے. آپ نے فرمایا رضا اور غضب کی حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا. دو کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ انصاف نہیں کر پاتا, یا تو بہت خوش ہوتا ہے اس کا پلو جھکنے اور یا پھر غصے کی حالت میں ٹیمپرامنٹ چوز کر دیے. کہیں دونوں اعتدال سے جیو, کھاؤ بھی اچھا, پہنو بھی اچھا, اوڑھو بھی اچھا, یہ نہیں کہ بالکل دوسری طرف چل پڑو. اور تیسرا خفیہ اور اعلانیہ, دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے. اور ساتھ ہی کہا وقلیل من عبادی الشکور, پتا اللہ کو بھی تھا کہ میرے بندے ہیں بڑے چھوٹے, یہ شکر نہیں کر پائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے. ایک بزرگ تھے تو وہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے, اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے. تو لوگوں نے کہا یہ کیا آپ دعا مانگتے ہیں؟ کہتے قلیل من عبادی الشکور, قلیل من عبادی الشکور. پھر پیچھے آپ پڑھتے ہیں کہ تقوی والے تھوڑے ہوتے ہیں, حق کے ساتھ تھوڑے ہوتے ہیں. تو از ناٹ بلکہ کوالٹی. ہمارے یہاں کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. آخری آیت ہے سبق کی, فلما قدین علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو پتہ نہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا, مگر زمین کی دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو. پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں. خوبصورت آیت ہے. کچھ مشکل لفظوں کو پہلے کھول دیتی ہوں. قدینہ کا لفظ تو وہی ہے قضا یقدی سے جو ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں. دوسرا مشکل لفظ جو پہلی دفعہ ادھر آیا ہے وہ انسا, کیونکہ ماں دلّاہم پہ پچھلے ہی سبق میں ہم نے بات کی تھی, دلالت والا وہی لفظ ہے. دعات لام لام اس کا روٹ ہے. دابت الارض, دابا بھی لفظ زمین کے لیے پیچھے آ چکا. تاکل من ساتہ, اس کو دیکھ لیجیے, یہ بالکل نیا لفظ ہے, تھوڑی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. منسا کہتے ہیں اسا یا لاٹھی کو, کہتے ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اسا, اور بعض کہتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور نسا سے ہے, نون سین حمزہ اس کا روٹ ہے. کہاں پڑا یہ لفظ نسا؟ ما ننسخ من آیتن, اور ننسخا نسا کہتے ہیں مٹانے اور مؤخر کرنے کو. لاٹھی کے ذریعے چونکہ انسان نقصان دہ چیزوں کو دور کرتا ہے اس لیے اس کو منسا کہتے ہیں, ہٹانے والا آلہ, دور کرنے والا آلہ. تبینت کا لفظ بایات نون سے ہے, بین کا لفظ, اور باقی اس کے اندر کوئی شے نیا لفظ نہیں ہے. دابت الارض اصل میں ادھر دیمک کے لیے آیا ہے. اب یہاں ایک واقعہ ہے, ہوا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت دی اور ساتھ ہی ساتھ جنات اور ہواؤں پہ بھی آپ کو قبضہ دیا. ایک ایسا وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا فیصلہ کیا ہوا تھا. اللہ کے حکم سے ان کی موت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے کس طرح چھپایا کہ بیت المقدس کی تعمیر ابھی جاری تھی. کہتے ہیں کہ مین کام ہو چکا تھا, بس ابھی اس کا جو فائنل ٹچز تھے وہ ہونے تھے. تو ملک الموت جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ آپ کا موت کا وقت ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نہا دھو کر اپنے کام سے فارغ ہوئے اور اپنے محراب میں آ گئے جو شیشے کا بنا ہوا تھا. کرتے کیا تھے کہ وہاں کھڑے ہو کے یہ عبادت کرتے رہتے تھے اور جنات ان کو دیکھ کر کام کرتے تھے. جیسے آپ کہہ لیں کہ مینیجر جو ہوتا ہے وہ سر پہ کھڑا رہتا ہے, یا کوئی بھی کام کرنے کروانے والا جو ہے وہ اس کام کو کراتا ہے. جب یہ اس حالت میں تھے تو موت کا فرشتہ آیا اور ان کی جان چلی گئی. ان کا دل کیا تھا اور ان کی دعا کیا تھی کہ جو کام ہوا یہ ادھورا نہ رہے, کیونکہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو دعا کریں کہ شروع تو ہوا یہ اپنے کمال تک پہنچے, اتمام تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی کہ موت تو آ گئی لیکن یہ وہیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہے, جو اسا تھا ان کا وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا. روایات میں آتے ابن عباس فرماتے ہیں ایک سال تک یہ وہیں اسی طرح رہے. جب بیت المقدس پورا ہوا سب ہو گیا تو اس میں پھر دیمک, جس کو یہاں ہمارے زبان میں لفظ میں دیمک کہتے ہیں نا, اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے دیوک, دال یا واو کاف کہتے ہیں, گھن کا کیرا بھی کہتے ہیں. یہاں اس کو دابت الارض کہا گیا. کہتے ہیں کہ دیمک نے اسا کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا, جب اندر سے لکڑی کھوکھلی ہوئی اسا کا سہارا ختم ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب گرے تو جنات کو پتا چلا. فلم مخر تبینت الجن, جب سلیمان گر پڑے پھر جنوں کو پتا چلا کیا ہو, یہ تو فوت ہو چکے ہیں. کہتے اگر پہلے پتا چل جاتا, اللو کانو یعلمون الغیب, اگر ہم غیب جانتے, جن کہتے ہیں اگر ہمیں پتا چلتا یہ مر چکے, مان لبی سفیل عذاب المحین, ہم رسوا کن عذاب میں نہ رہتے. کون سا عذاب ہے یہ رسوا کن؟ وہ محنت کا, مزدوری کا, زمین بنانے کا. تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس موت سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ظاہر کیا ہمارے لیے, اس میں عبرت کے لیے جو بات کی گئی. نمبر ایک, کہ اس دور میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے اس واقعے سے یہ پیش کیا کہ جنات غیب نہیں جانتے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس واقعے کو دلیل بنا کر قیامت تک کے لوگوں کے عقائد کو درست کر دیا, کہ کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ جنات سے کوئی ایسا کام کرا لے اور وہ اس کو درست کر سکتے ہیں. اور دوسری وجہ جو تھی وہ کیا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی تھی, تو بیت المقدس کی تعمیر بھی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ وہ پوری کر لیں. یعنی اللہ نے جن سے کام کرانا ہوتا ہے نا ان کو لمبی عمریں دے دیتا ہے, وہ مر بھی جاتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں ابھی نہیں مرے. اللہ نے وہ مشن پورا کروا لیا جس کو انہوں نے شروع کیا تھا, اور اس طرح وہ کام بھی پورا ہو گیا, اور اس کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا عقیدے کی بھی اصلاح کروائی. بیت المقدس کے ناطے سے چونکہ سلیمان کا یہاں تذکرہ آیا تو تھوڑی سی بات کروں گی آپ کے ساتھ. ہمارے ہاں ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, اور آف کورس مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں ان دونوں کے لیے محبت بھی بہت ہے, لیکن بیت المقدس بھی کوئی عام جگہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر تین مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں عبادت یا ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے, جس میں ایک بیت اللہ اور مسوی اور بیت المقدس ہے. اس کے بارے میں چند روایات آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور ساتھ دلوں میں دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں موقع دے کے ہم وہاں نماز پڑھ سکیں. امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کی جو مقبول ہوئیں. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو شخص اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے داخل ہو, کوئی اور نیت دنیاوی غرض کچھ نہ ہو, تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی کہ جو یہاں داخل ہوگا نماز کے لیے ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تو ویسے ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے. ایک اور روایت ہے, امام سدی بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 12,000 گائے, بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی. اس دن کی خوشی منائی. پھر صخرہ, پتھر ہے جس جگہ پہ وسلم نے بھی براق کو باندھا تھا, صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی. سن لیجیے دعائیں. یا اللہ, آپ ہی نے مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے جن سے بیت المقدس کی تعمیر پوری ہوئی. یا اللہ, مجھے اس کی بھی توفیق بخشیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں. مجھے اپنے دین پر فوت کیجیے اور ہدایت کے بعد میرے دل میں کوئی ٹیڑھ نہ ڈالیے. پھر عرض کیا, اے میرے پروردگار, جو اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے آپ سے پانچ چیزیں مانگتا ہوں. تو بیت المقدس کے فضائل میں سے جو پانچ چیزیں صحیح روایت سے ملتی ہیں, نمبر ایک, جو گناہگار توبہ کرنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. دوسری, جو آدمی کسی خوف اور خطرے سے بچنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کو امن دیں اور خطرات سے نجات بخشیں. تیسری چیز یہ کہ جو بیمار اس میں داخل ہو تو آپ اس کو شفا عطا فرمائیں. چوتھے, جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو تو اس کو غنی کر دیں, یعنی اس کی غربت دور کریں. اور پانچواں یہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے آپ اس پر اپنی نظر عنایت اور رحمت رکھیں, بجز اس شخص کے جو کسی ظلم اور بے دینی کے کام میں مشغول ہو. تب دیکھیے کہ ہر انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے پیار ہوتا ہے. میں یہ حدیث پڑھ رہی ہوں تو ساتھ ہی مجھے ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی وہ دعائیں بھی یاد آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت پہ مانگی تھی. انہوں نے ایک امام مانگا تھا, انہوں نے وہ نہیں مانگا. فرق نوٹ کر رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. حضرت ابراہیم نے نسلوں کے لیے مانگا سب کچھ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھر کے لیے مانگا. اور آج دیکھیے کہ دونوں کا فرق دیکھیں. آج اس وقت ہم نہیں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم اس جگہ جا کر یہ کام کر سکیں، جو بھی دعائیں مانگ سکیں اور اپنے کریں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں یہ تڑپ ضرور ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی یہ ساری چیزیں اس طرح سے ملیں کہ واقعی پھر مسلمان اس کا حق ادا کر سکیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ موت کے بعد عصا کے سہارے حضرت سلیمان ایک سال تک کھڑے رہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنات کو جب پتا چلا کہ ان کی موت کو ایک خاص وقت گزر چکا ہے، تو ایک لکڑی کی دیمک انہوں نے چھوڑی، ایک دن رات میں جتنی لکڑی دیمک نے کھائی اس سے حساب لگایا کہ حضرت سلیمان ایک سال تک وہاں فوت رہے. یعنی کیسے پتا چلا کہ وہ ایک سال تک رہے؟ وہ دیمک کے لکڑی کھانے کی رفتار سے ہوا، کہ یہ چھوٹی سی مخلوق بھی کیا بڑے بڑے کام کرتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کو ٹوٹل 53 سال کی عمر ملی تھی، 40 سال میں یہ سلطنت کے کام کرتے رہے اور بیت المقدس کی تعمیر اپنی سلطنت کے 4th سال میں شروع کی. اللہ لے کے جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی عمارت ہے، اور کوئی مشینیں نہیں تھی، کوئی کرینیں نہیں تھی. اس کے بعد جتنی دفعہ بھی بنا وہ سب اس کی رینوویشن تھی، لیکن پہلی دفعہ حضرت سلیمان کے دور میں بنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ لیسن کمپلیٹ ہوا، بہت خوبصورت لیسن. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ دو آیات آخر میں تھی ایک گھنٹے میں، اور اتنی جامع، اس میں بہت ہی ہمارے لیے عمل کی بات ہے، بہت سی نئی باتیں پتہ چلی. جی بالکل، تصویر کے مقاصد پتہ چلے. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے. جیسے کہ ہم نے دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں عطا کی تھی، غیب کا علم جن بھی نہیں جانتے. جی مجھے ایک سیکنڈ دیجیے، یہ پہلا لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا. تذکیر ہوا جن کے حوالے سے بات ڈیٹیل سے پتا چلی. جی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی تھی، کوئکلی لکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 منٹس میں ہم لیں گے. بہت ہی خوبصورت، جب ہم حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں تو باپ بیٹے کی محبت اور ایمان کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، نبوت، بادشاہت، لوہے کو میلٹ کرنا، آئرن مولڈنگ. جی سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے قدرت اور نعمت عطا کی تھی ان کو کہ وہ لوہے کو نرم کر لیتے تھے اور اس سے زرے بناتے تھے. پھر اتنی خوش ہلانی سے تسبیح کرتے تھے اللہ کی کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. جی ذرا سازی. اور آج کے دور میں ہم اس چیز کا تصور ویسے تو جہاز کے حوالے سے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا نہیں کہ ایک صبح سے لے کے دن تک اس سفر کو طے کیا جائے. پھر بھی اگر لمبا سفر ہوتا ہے، دور جگہ ہوتی ہے، تو پھر بھی 24 آورز لگتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا. پھر جن کیا کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کا کیا کام تھا؟ تعمیر کرتے تھے. وہ کتنے ہماری نظر میں جن کتنی بڑی چیز ہیں اور ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں، اور وہ ان کے لیے عام مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے. ان کے لیے عمارات بناتے تھے، لگن بناتے تھے، بیت المقدس کو بنایا. اور پھر یہاں سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتا چلی، آیت نمبر 12 کے اینڈ پہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا کیا عمل کرایا گیا، کیا وہ کرتے تھے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. اور ان کا شکر کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے نا کہ بس زبان سے الحمدللہ الحمدللہ اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو وہ دونوں کیسے شکر ادا کرتے تھے اور کون کون سی قسم آ جاتی شکر کی؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے تھے بالکل صحیح, جو بھی کام کرتے اللہ کی مرضی سے کرتے. یہاں ہمارے لیے بھی عمل کی بات یہ ملتی ہے کہ شکر صرف ان معنوں میں نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زبان سے شکر ادا کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہوں اور جو بھی کام کریں اللہ کے حکموں کے مطابق ہو. عملی شکر جی, اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی, دونوں چیزیں ساتھ, نماز روزہ عمل سے بالکل. اور جس طرح انہوں نے اپنے گھر میں کیا ہوا تھا کہ کوئی ایک بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا, کوئی وقت ذکر سے خالی نہیں رہتا تھا. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے گھروں میں ان اوقات کو اس طرح تقسیم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو زندہ کریں اور اپنی ہر اس عبادت کو زندہ شکر کی صورت اس کو دیں, مارے باندھے کرنے والے نہ ہوں. جب جن بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے تھے کھڑے ہو کے, اور جب ان کو ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی روح آسمانوں پر چلی گئی, لیکن وہ اسی طرح کھڑے رہے. اور جو جن تھے وہ کام کرتے رہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ جس نے جتنا کام کرنا ہے اتنا ہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کہ بیت المقدس کی تعمیر کی تکمیل کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہونا تھا, تو ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مکمل کروانے کے لیے جنوں کو پتا ہی نہیں چلنے دیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. کام کو کامل تک پہنچانا ہے جی, اس کو تکمیل تک لازمی پہنچانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا علم. اسے یہاں ہمیں اور کیا بات پتہ چلی؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جن ہر بات کو جانتے ہیں, ہر کام کر لیتے ہیں, اور جو ناممکن کام ہے وہ جن کرتے ہیں. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کام کو پورا کروانا آتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہونا ہے, اس بات پہ ہمارا یقین ہے. اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے, ان کو بھی موت کا بھی نہیں پتا, کسی چیز کا نہیں پتا. وہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی عقیدے کی اصلاح ہوئی اس سے بالکل الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو جو ہم نے سنا ہے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا صحیح شکر گزار بندہ بنا دے. اور جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تسبیح کرنے والا خوش اعلانی سے بنائے, اور ہم اپنی کوششوں کو اس طریقے سے آگے لے کے جائیں کہ ہمارے گھر بھی میں کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو. جزاک اللہ خیر, واسنا جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.